السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورۃ النحل آیت نمبر 61. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. آمین یا رب العالمین. آگے بڑھنے سے پہلے تھوڑا سا ہم پچھلی آیتوں کو ڈسکس کر لیتے ہیں، کیونکہ بہت سارے اہم پوائنٹس آئے تھے اور زیادہ ہم نے ڈسکس کیا بیٹی کی پیدائش پر. شروع سے آپ ایک نظر دیکھتے چلیے، آیت نمبر 41 سے ہم نے شروع کیا تھا غالباً. سب سے پہلے جو بات آئی تھی ہجرت پر بات آئی تھی، اور ہجرت یہ ہے کہ آپ اللہ کی خاطر دین پر عمل کرنے کے لیے اپنا گھر، اپنا ملک، اپنے رشتہ دار، یہ سب چھوڑ دیں. اور اللہ تعالیٰ کو اپنے ایسے بندوں پر بہت پیار آتا ہے جو اللہ کی خاطر اپنا سب کچھ چھوڑ دیتے ہیں، اور یہ ہجرت معمولی بات نہیں. اسی لیے اس کا جو بدلہ بتایا گیا ہے کہ یعنی اللہ تعالیٰ کی خاطر جو ہجرت کرے گا ان کے لیے جنتیں ہیں، دنیا میں بھی اعلیٰ مقام ہے اور آخرت میں بھی اعلیٰ مقام ہوگا. اور آپ دیکھیں کہ ہجرت کرنا کیوں مشکل ہے. ہم اگر ایک گھر سے دوسرے گھر میں ہی ہم شفٹ ہوتے ہیں، آپ کو معلوم ہوگا اور اندازہ ہوگا، کیونکہ ہم میں سے ہر کوئی گھر شفٹ کرتا ہی رہتا ہے. تو ایک گھر سے دوسرے گھر جاتے ہیں، حالانکہ ہو سکتا ہے چھوٹے گھر سے آپ بڑے گھر میں گئے ہوں، پرانے گھر سے نئے گھر میں گئے ہوں. نئے گھر میں بھی سیٹ ہونے آپ کو ٹائم لگتا ہے، آپ کو وہی پرانی باتیں یاد آتی ہیں. تو ہر انسان کو اپنی جگہ سے، اپنے گھر سے محبت ہوتی ہے، جانی پہچانی چیزیں ہوتی ہیں جس کے ہم عادی ہو جاتے ہیں. جب انسان پیچھے مڑ کر دیکھتا ہے تو اس کو نئے ماحول اور نئے ماحول میں ایڈجسٹ ہونے میں ٹائم لگتا ہے، اجنبی ماحول ہوتا ہے، انکمفرٹیبل وہ فیل کرتا ہے. دوسرے کے گھر بھی ہم جاتے ہیں تو وہاں پر سیٹل ہونے میں ہمیں ٹائم لگتا ہے. تو اسی طرح جو لوگ بدعات سے، رسومات سے، بری عادتوں سے ہجرت کر جائیں، ان کو وقت لگتا ہے یہ ساری چیزیں چھوڑنے کے لیے، یہ ساری چیزوں سے الگ ہٹنے کے لیے. تو اسی لیے ہجرت کا اجر بہت زیادہ بتایا گیا. تو ہم نے ہجرت پڑھا تھا، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بشر ہونا، اور اس کو یہاں پر ایک تاریخی حیثیت دی گئی ہے کہ پہلے بھی جتنے رسول آئے ہیں وہ سب کے سب انسان ہی تھے، آدمی ہی تھے. یعنی آدم علیہ السلام سے لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سب بشر یا انسان تھے، کوئی اور قسم کی مخلوق نہیں تھے. ٹھیک ہے. اسی طرح سے اس کے بعد آیا تھا کہ اگر آپ کو پوچھنا ہے، نہیں معلوم تو اہل ذکر سے پوچھ لیں. تو اہل ذکر سے مراد دراصل یہاں پر اہل کتاب ہیں. اور پھر اس کو ہم اگر عام انداز میں لیں تو اس میں دراصل وہ ماہر لوگ ہیں، جو اصول فقہ میں جو ماہر ہیں، جو علماء کرام ہیں، جن سے شریعت کے مسائل پوچھے جا سکتے ہیں، جو اللہ تعالی کی کتاب اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سامنے رکھ کر جواب دیتے ہیں، جو ان کا اجتہاد ہے، اجماع ہے یا پھر استنباط ہے. کیونکہ اجتہاد، اجماع یا استنباط یہ بھی ضروری ہے، کیونکہ ہر مسئلے کا حل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں، جو آپ شریعت لے کر تھے، موجود تو ہے، لیکن الگ الگ واقعات کا ذکر نہیں ہو سکتا جو ابھی مسائل ہم کو درپیش ہیں. تو ان مسائل کو، پیچھے والے مسائل کو سامنے رکھ کر، آج کے مسائل کو اس پر رکھ کر حل نکالنا، یہی اجتہاد ہوتا ہے اصل میں، اس کو استنباط کہتے ہیں. اور اس میں ضروری نہیں کہ آپ کسی ایک کو ہی فالو کریں، جو چیز قرآن اور سنت سے جتنی نزدیک ہوگی آپ اس کو فالو کر سکتے ہیں. پھر اس کے بعد ہم نے پڑھا تھا کہ ہم نے یہ قرآن نازل کیا ہے تاکہ لتبین للناس، آپ لوگوں پر واضح کر دیں. اور ذکر کا لفظ آیا تھا، تو ذکر بہت وسیع معنی رکھتا ہے، اور ذکر کے معنی ہوتے ہیں وحی، اور وحی میں پھر دونوں چیزیں آ جاتی ہیں، وحی مطلوع اور وحی غیر مطلوع. تو اس میں دراصل منکرین حدیث اور اہل قرآن کا رد ہے، ان کو، ان کے نظریے کو ریجیکٹ کیا گیا ہے. تو اس بات کو ریجیکٹ کیا گیا ہے کہ نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اہم ذمہ داری تھی کہ قرآن پڑھ کر سنائیں، اسے یاد کروائیں، خود بھی یاد کیا، دوسروں کو بھی یاد کروایا. تین اہم ذمہ داریاں جو تھیں آپ کی، کہ قرآن کی تشریح اور توضیح اور حکمت، قرآن کی تعلیم، یہ سب اس میں آ جاتا ہے. تو لہذا اگر ہم اس کو دیکھیں اصطلاحی زبان میں، حدیث کو جس کو سنت بھی کہتے ہیں، تو یہ ہم پر اللہ کے رسول کی اتباع، ہمارے اوپر فرض ہے. اور جو اس سے انکار کرتا ہے وہ دراصل قرآن کا بھی منکر ہے. اس کے بعد ہم نے تخوف اور تقلب کے معنی پڑھے تھے. تخوف کا مطلب ہم نے پڑھا تھا تنقص, اور تقبل کا معنی پڑھا تھا کہ اچانک جو عذاب آ جاتا ہے, کوئی بھی قسم کا عذاب ہو سکتا ہے. اس کے بعد ایک اہم جو بات آئی تھی کہ کائنات کی ہر چیز اللہ تعالیٰ کو سجدہ کر رہی ہے, یعنی اس کے سائے سجدہ کر رہے ہیں. یعنی کیا تم لوگ یہ نہیں دیکھتے کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے اس کا سایہ کس طرح سے دائیں اور بائیں سجدہ کر رہا ہے, یہ اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ ریز ہوتا ہے, آیت نمبر 48 میں پڑھا تھا. تو انسان پھر کیوں پیچھے ہٹتا ہے؟ انسان کو بھی چاہیے کہ وہ بھی اللہ تعالیٰ کے آگے جھکے, اللہ تعالیٰ کی بندگی بجا لائے. آیت سجدہ آئی تھی 50 آیت میں, لیکن سجدہ تلاوت ہم دیکھتے ہیں کہ سجدہ تلاوت کرنا تو ہے لیکن فرض نہیں ہے. ہمارے یہاں پر اس کو فرض کا درجہ دے دیا جاتا ہے, یعنی واجب نہیں ہے یہ. چنانچہ ایک واقعہ ہم کو پتہ چلتا ہے, بخاری ہی کی کتاب میں ہے, کہ ایک دفعہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جمعہ کے خطبے میں یہی آیت تلاوت کی اور سجدہ کیا, اگلے ہفتے یہی آیت تلاوت کی لیکن سجدہ نہیں کیا. تو اسی سے پھر ہمیں کیا معلوم ہوا کہ پڑھنا کرنا تو چاہیے, مستحب ہے لیکن فرض نہیں ہے, اللہ تعالیٰ نے اس کو ہماری خوشی پر چھوڑ دیا ہے. پھر ہم نے پڑھا تھا کہ یہاں پر ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے لیے فرشتوں کو بیٹیاں قرار دیا, اور انسا کا لفظ, یعنی ان لوگوں نے, مشرکین مکہ دراصل اللہ تعالیٰ کے لیے فرشتوں کو بیٹیاں قرار دیتے تھے, یہ اللہ تعالیٰ کا شریک ٹھہراتے تھے. تو اس کا رد کیا گیا ہے, فرشتوں کی الوہیت کا رد کیا گیا. اور خصوصاً فرشتوں کا ذکر کیوں کیا؟ کیونکہ جو مشرکین عرب تھے وہ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں قرار دیتے تھے, یعنی اولاد انہوں نے مقرر کر دی تھی اللہ تعالیٰ کے لیے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ نہیں, ایسے تو ہو ہی نہیں سکتا. تو ملائکہ کا رد ہے آیت نمبر 49 میں, کہ ملائکہ کسی کام میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک نہیں ہے, بلکہ وہ تو اللہ تعالیٰ کے حکم پر مامور ہیں, جو کچھ انہیں حکم دیا جاتا ہے اللہ کے حکم سے وہی کرتے ہیں, اپنی مرضی سے کچھ نہیں کرتے. وہ خود اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں اور غلام بن کر رہتے ہیں, بلکہ خود اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تسبیح اور تقدیس کرتے رہتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے میں وہ کوئی آر نہیں سمجھتے نہ تکبر کرتے ہیں. لہٰذا انسان کو چاہیے کہ وہ بھی کیا کرے, اللہ تعالیٰ کی عبادت میں ہمیشہ جھکا رہے. پھر دو خداؤں کا عقیدہ, اس کا رد کیا گیا ہے, جیسے کہ آیت نمبر 51 میں بتایا گیا ہے, وقال اللہ لا تتخذوا الہین, الہین اثنین, کہ دو خدا نہ بناؤ. کہ چونکہ اس زمانے میں جو عہد نبوی میں ایران کے جو مجوسی تھے, یعنی مجوسی مذہب رائج تھا, اور یہ لوگ دراصل سورج پرست اور آتش پرست تھے. جو لوگ آتش پرست ہوتے ہیں ان کو مجوسی کہتے ہیں. تو اس وقت ایران میں یہی مذہب رائج تھا, آتش پرستی کا, یعنی آگ کی پوجا کیا کرتے تھے وہ لوگ, اور سورج کو بھی پوجا کرتے تھے, اور یہ لوگ اپنے آپ کو نوح علیہ السلام کا پیروکار بتاتے تھے, اور باقی اس کے علاوہ, یعنی نوح علیہ السلام کے علاوہ, وہ سارے نبیوں کے دشمن تھے. اور ان کے عقیدے کے مطابق دراصل ان کی سوچ یہ تھی کہ ایک خیر اور نور کا خدا جسے وہ یزدان کہتے تھے, اور دوسرا بدی اور تاریکی کا خدا جسے وہ اہرمن کہتے تھے. تو اہل عرب ان کو بہت اچھی طرح سے جانتے تھے, اور ان کے عقیدے کے بارے میں بھی یہ جانتے تھے. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کیا کہ دو الہ نہ بناؤ, کیونکہ الہ تو صرف ایک ہی ہے. اگر دو الہ ہوتے تو دونوں کا آپس میں ٹکراؤ ہوتا, اور دونوں ایک دوسرے پر بڑھ چڑھ جانے کی کوشش کرتے. لہٰذا اللہ تعالیٰ صرف ایک ہی ہے, اور اللہ تعالیٰ ہی ہر مشکل وقت میں انسان کے کام آتا ہے. کیونکہ تم خود اپنے نفس پر تم غور کرو کہ جب تمہیں زیادہ مشکل پڑتی ہے تو کس کو تم پکارتے ہو؟ اپنے سارے معبودان باطل کو چھوڑ کر صرف ایک اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہو. پھر اس کے بارے میں تو ہم اچھا خاصا ڈسکس کر چکے تھے کہ اہل عرب کی جو دیویاں تھیں, اور جو انہوں نے اللہ تعالیٰ کے لیے دیویاں بنا رکھی تھیں, جیسے ہم سب جانتے ہیں, ہم لوگ ہندوستان میں دیکھتے ہیں کہ دیویاں ہیں یہاں پر. تو ہندی اور یونانی اور مصری تہذیب, یہ دراصل مشرکین کی تہذیب تھی, اور ان میں دیوتا کم اور دیویاں زیادہ تھیں. اور ان دیویوں کے متعلق ان کا عقیدہ یہ تھا کہ یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں, نعوذ باللہ. اور اسی طرح وہ فرشتوں کو بھی اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے تھے. جیسے کہ سیرت ہم پڑھتے ہیں تو سیرت سے آپ کو پتہ چلتا ہے, جب فتح مکہ کے وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف مقاموں پر صحابہ کرام کو بھیجا تھا بتوں کو ڈھانے کے لیے, تو اس وقت ان کی تین مشہور دیویاں تھیں, ایک لات, ایک عزا اور ایک منات. لات الہ کی مؤنث ہے, عزا عزیز کی, اور منات منان کی. ہم دیکھتے ہیں کہ جب اللہ کے رسول نے صحابہ کرام کو بھیجا تھا, لات کا جو स्थान था, ये जगह थी, आस्ताना था, वो ताइफ में था और जो बनु सकीफ कबीला था वो इसके पूजने वाले थे। उज्जा कुरैश मक्का की खास देवी समझी जाती थी और उसका जो स्थान था या आस्ताना था मक्का और ताइफ के दरमियान वादी नखला में था और वहां एक मुकाम है हरास, उस पर वाके था। आपको याद होगा कि सीरत में हमने पढ़ा था जब जंग हुई थी उस वक्त अबू सुफियान जबकि सिपा सालार थे तो उन्होंने क्या कहा था, क्योंकि बाद में तो मुसलमान हो गए तो मैदान जंग में मुसलमानों को खिताब करते उस वक्त अबू सुफियान ने देवी का नारा लगाया था ना कि लैना उज्जा वला उज्जा लकुम, तो ये वही उज्जा है। इसी तरह से मनात का जो स्थान था वो मक्का और मदीना के दरमियान कदीद के मुकाम पर वाके था। बनु खुजा, अवस और खज्जज इसी देवी की पूजा करते थे और कहा जाता कि बाकायदा इसका हज भी किया जाता तवाफ भी किया जाता था, बल्कि हज के जमाने में ये लोग तवाफ करने के बाद, बैतुल्ला का तवाफ करने के बाद और अरफात और मीना से फारिग हो जाते तो वहीं से मनात की ज्यारत के लिए लब्बैक कहते हुए चले जाते थे और सफा और मरवा की सही करने की बजाय इसको छोड़ देते थे और वहां चले जाते थे। यानी दोहरा जुल्म था उनका दरअसल, एक तो उनको अल्लाह का शरीक बनाते और दूसरा शरीक भी ऐसे कि अल्लाह ताला की बेटियां करार देते थे। यानी उनका जो अकीदा था, मुश्रिकाना अकीदा, या उनकी जो एक गुस्ताखाना सोच थी कि अपने लिए तो बेटियों को पसंद नहीं करते थे, अपने लिए बेटियों को नापसंदीदा समझते थे, लेकिन अल्लाह ताला को, अल्लाह ताला के लिए बेटियां मखसूस कर देते थे। और बेटी भी वो किस लिए नापसंद करते थे, क्योंकि कोई उनका दामाद बनेगा और ये खुद उसके ससुर होंगे, लेकिन अल्लाह के मामले में दोहरा जुर्म ढाते थे। एक तो अल्लाह ताला की औलाद करार दी, दूसरे औलाद भी बेटियां, यानी गोए अच्छी चीज तो अपने लिए पसंद कर ली और नाकस अल्लाह ताला के लिए मखसूस कर दी। तो ये उनके लिए एक दरअसल शर्म की बात थी कि बेटी पैदा होना, लिहाजा उसको वो जिंदा दफन कर देते थे। इसीलिए हम देखते हैं कि उसी को यहां पर जिक्र किया गया है। और आपको याद होगा कि कुरान की आखिरी सूरतों में ना वह इजल माउदत सुइलत कि ए नन्ही सी जान, उस वक्त उस नन्ही सी जान से जो जिंदा गाड़ी हुई लड़की से पूछा जाएगा कि तू किस जुर्म में दफन की गई, क्या हाल होगा उस वक्त आप बताइए। ये जिन लोगों ने अबॉर्ट करवाया है अपनी बच्चियों को ये जानने के बाद कि लड़की है तो क्या उनका हाल होगा और वो क्या जवाब देंगे। चौथी बेटी के वक्त तो बिल्कुल ही मुबारकबाद ही नहीं दी जाती, ऐसे आते हैं गोया के कह रहे कि हमें बहुत अफसोस हुआ, जैसे लगता है कि किसी की मौत वाकई हो गई, किसी की मौत पर अफसोस करने आते ना, इस तरह से चौथी और पांचवी बेटी के वक्त आते हैं लोग। तो ये हिंदुवाना सोच है। फिर ये अल्लाह ताला की मशीयत के खिलाफ है कि फौरन नाफरमानी पर अल्लाह ताला किसी को पकड़ ले, जैसे कि हम सोचते हैं कि अच्छा फलां तो इतनी नाफरमानी कर रहे हैं उसके बावजूद भी अल्लाह ताला उनको छोड़े हुए है। तो अल्लाह ताला की जो हिकमत है वो गालिब है सब पर। अल्लाह ताला अगर किसी के जुल्म की बिना पर लोगों को पकड़ने लगे तो जमीन पर कोई जानदार मखलूक बाकी न रहे, बल्कि अल्लाह ताला क्या करता है कि एक मुअय्यन अरसे तक अल्लाह ताला ढील दिए जाता है, फिर जब वो मुद्दत आ जाती है तब फिर घड़ी भर के लिए अजाब आगे पीछे नहीं होता। आयत नंबर 61 कि उनके जुल्म की वजह से अगर अल्लाह ताला फौरन पकड़ लेता तो कोई दुनिया में बाकी ही ना रहता था, लिहाजा अल्लाह ताला पहले मोहलत देता है। ये अल्लाह ताला की मशीयत के खिलाफ है कि मामूली मामूली सी बात पर लोगों को अजाब भेजता रहे। अजाब उसी वक्त आता है जब गुनाह हद से ज्यादा बढ़ जाते हैं या अल्लाह ताला की नाफरमानी हद से ज्यादा बढ़ जाती है। तो ये अल्लाह ताला की मशीयत नहीं है कि अगर छोटी छोटी बातों पर अगर अल्लाह ताला अजाब देने लगे और सिर्फ नेक लोगों को अजाब ना आए, सिर्फ बुरे लोगों को अजाब आए, तो दुनिया में सिर्फ नेक लोग बच जाएं, तो फिर इम्तिहान किस बात का रहेगा। तो लिहाजा बुरे और अच्छे हर किस्म के लोग रहते, क्योंकि जब अजाब आते हैं हम सब जानते हैं ना, हदीस में आता है कि जब अजाब आता है तो उस वक्त फिर अल्लाह ताला सभी को उसकी लपेट में ले लेते हैं। यानी कोई ऐसा नहीं कि कोई बचता हो, बल्कि नेक और बद लोग सारे ही लोगों पर अजाब आ जाता है। हाँ, उस वक्त फिर उनका मामला, यानी जब उठाए जाएंगे तो उस वक्त उनका मामला उनके ईमान और अमल पर होगा। तो ये अल्लाह ताला का हिल्म है, उसकी हिकमत है, उसकी मसलहत का तकाजा है कि वो अपनी नाफरमानियां देखता है लेकिन फिर भी वो अपनी नेमतें सल्ब नहीं करता, न फौरन ही पकड़ता है। अगर वो इंसान के गुनाहों पर फौरन पकड़ना शुरू कर दे तो आप देखें कि रूए जमीन पर कोई जानदार बाकी न रहे, और जब बुराई आम हो जाए तो फिर अजाब में आम लोग, नेक और बद सारे ही लोग हलाक कर दिए जाते हैं, लेकिन आखिरत में उनको उनके ईमान और अमल की वजह से उठाया जाएगा। तो ये अल्लाह ताला की हिकमत का तकाजा है कि वह एक खास वक्त तक मोहलत देता है ताकि एक तो उनके लिए कोई उज्र बाकी न रहे और दूसरे उनकी औलाद में से कुछ ईमानदार निकल आए। ये सारी बातें जिसकी बिना पर अजाब में ढील दी जाती है। اب آگے سے دیکھیے آیت نمبر 61. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِن دَابَّةٍ وَلَكِن يُؤَخِّرُهُمْ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. اگر کہیں اللہ لوگوں کو ان کی زیادتی پر فوراً ہی پکڑ لیا کرتا تو روئے زمین پر کسی متنفس کو نہ چھوڑتا، لیکن وہ سب کو ایک وقت مقرر تک مہلت دیتا ہے، پھر جب وہ وقت آ جاتا ہے تو اس سے کوئی ایک گھڑی بھر بھی آگے پیچھے نہیں ہو سکتا. یہ اللہ تعالیٰ کا وہی قانون قدرت ہے کہ جب اللہ تعالیٰ فیصلہ کر لیتا ہے تو اس وقت پھر آگے پیچھے نہیں ہو سکتا. ہاں، لیکن پہلے اللہ تعالیٰ کی مشیت ہے کہ وہ ڈھیل دیتا رہتا ہے. اللہ تعالیٰ کا قہر فوراً نہیں نازل ہوتا. اگر ایسا ہو تو پھر صرف نیک لوگ دنیا میں رہ جائیں اور بد لوگ ختم ہو جائیں، تو پھر امتحان کس بات کا ہوگا؟ تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ فوراً اللہ تعالیٰ نہیں پکڑتا، بلکہ یہ مورے کے حق و باطل چلتا رہتا ہے، اور یہی انسان کی آزمائش ہے اور یہ جاری رہے گی قیامت تک کے لیے. لہٰذا مشرکوں کو فوراً پکڑ لینا یہ اللہ تعالیٰ کی دستور اور حکمت کے خلاف ہے. اسی لیے حدیث میں یہ مضمون ہمیں ملتا ہے کہ اذا انزل اللہ بقوم عذاب من کان فیہم ثم بعثوا علی اعمالہم، کہ جب عذاب آتا ہے تو سارے لوگوں کو ایک ساتھ آتا ہے عذاب، لیکن اس دن جب اٹھایا جائے گا قیامت کے دن تو اس وقت انسان کے اپنے اس کے عمل کی وجہ سے اٹھایا جائے گا جو اس کی نیت ہوگی. صحیح بخاری اور مسلم میں ہے. تو دراصل یہ اللہ تعالیٰ کی اسی حکمت کا بیان ہے جس کے تحت وہ ایک خاص وقت تک مہلت دیتا ہے، تاکہ ایک تو ان کے لیے کوئی عذر باقی نہ رہے، اور دوسرے ہو سکتا ہے کہ ان کی اولاد ہی میں سے کوئی لوگ نیک نکل آئیں. وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكْرَهُونَ وَتَصِفُ أَلْسِنَتُهُمُ الْكَذِبَ وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون. آج یہ لوگ وہ چیزیں اللہ کے لیے تجویز کر رہے ہیں جو خود اپنے لیے انہیں ناپسند ہیں، اور جھوٹ کہتی ہیں ان کی زبانیں کہ ان کے لیے بھلا ہی بھلا ہے، ان کے لیے تو ایک ہی چیز ہے اور وہ ہے دوزخ کی آگ، ضرور یہ سب سے پہلے اس میں پہنچائے جائیں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں عذاب سے محفوظ رکھے. تو یہ جو ناپسندیدہ باتیں یہ لوگ کر رہے تھے، جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت ہی زیادہ ناپسندیدہ ہے، کہ خود تو اپنے لیے بیٹیوں کو ناپسند کرتے تھے، لیکن جو چیز ان کے نزدیک ناپسندیدہ تھی وہ اللہ تعالیٰ کے لیے اس کو مخصوص کر دیتے تھے. تو یہ بات بتائی جا رہی کہ جس کو یہ خود ناپسند کرتے ہیں، جس کا یہ خود مذاق اڑاتے ہیں، اب ان کا معاملہ تو آپ دیکھیں کہ جو چیز خود کے لیے ناپسند ہے وہ اللہ تعالیٰ کے لیے مخصوص کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ ان کے لیے بس ایک ہی چیز ہو سکتی ہے اور وہ ہے عذاب. اسی لیے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک قرار دینا، اس کی بیٹیاں بنانا یا اس کے لیے بیٹے مخصوص کرنا، یا اس کا کوئی شریک ٹھہرانا، کوئی اس کے ساتھ الہ ماننا، یہ سب کیا ہے؟ ایسے سارے لوگوں کے لیے، چاہے وہ مسلمان اپنے آپ کو کیوں نہ کہتے ہوں، لیکن وہ اگر اللہ تعالیٰ کے لیے شریک ٹھہراتے ہیں کہ فلاں چیز میں اللہ تعالیٰ کے یہ شریک فلاں لوگ ہیں، یا کوئی غوث اعظم ہیں، یا کوئی قبر والے اللہ تعالیٰ کے شریک ہیں، یہ ہماری بات پہنچائیں گے، وہ سب کے سب اسی کیٹیگری میں آ جائیں گے. تو یہ سب کس وجہ سے ہوا دراصل، یا کیوں اس طرح سے وہ اس میں لگے ہوئے ہیں؟ یہ شیطان کی کارستانی ہے. آگے وہی آیت میں بتایا جا رہا ہے، یعنی ان کا انجام جہنم کی آگ ہے. اور یہاں پر دراصل تنزیہ انداز سے کہا گیا ہے کہ پھر ان کے لیے تو سوائے اس کے کچھ اور بدلہ ہو ہی نہیں سکتا. اور یہ جو دوزخی ہوں گے، جو دوزخ میں جانے والے ہوں گے، کیونکہ مفرطون کا لفظ آیا ہے، تو ضرور یہ سب سے پہلے اس میں پہنچائے جائیں گے دوزخ کی آگ میں. فرت کے معنی جو ہمیں ملتے ہیں حدیث میں بھی کہ انا فرتکم علی الحوضی، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میں حوض کوثر پر تمہارا پیش رو ہوں گا، یعنی آگے آگے ہوں گا. اور ایک دوسرے معنی مفرطون کے یہ کیے جاتے ہیں کہ انہیں جہنم میں ڈال کر فراموش کر دیا جائے گا. تو بہرحال اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے. اور یہ سب کس لیے ہوگا؟ کیونکہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا تھا، یا جو چیز ان کے نزدیک ناقص تھی، جو چیز ان کے نزدیک کم حیثیت کی تھی، انہوں نے وہ اللہ کے لیے مخصوص کی تھی. تاللہ لقد ارسلنا الی امم من قبلک فزین لہم الشیطان اعمالہم فہو ولیہم الیوم ولہم عذاب علیم. اللہ کی قسم اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم سے پہلے بھی بہت سی قوموں میں ہم رسول بھیج چکے ہیں، اور پہلے بھی یہی ہوتا رہا ہے کہ شیطان نے ان کے برے کرتوت انہیں خوشنما بنا کر دکھائے، اور رسولوں کی بات انہوں نے مان کر نہ دی، وہی شیطان آج ان لوگوں کا بھی سرپرست بنا ہوا ہے اور یہ دردناک سزا کے مستحق بن رہے ہیں. یعنی یہ ساری چیزیں, یہ سارے کام وہ کس لیے کر رہے ہیں؟ یا اللہ کے رسول کی تکذیب کس لیے کر رہے ہیں؟ یا اللہ کے ساتھ شریک کیوں ٹھہرا رہے ہیں؟ یہ سب دراصل شیطان نے ان کو گمراہ کیا ہے. اور الیوم سے یہاں پر مراد یا تو زمانہ دنیا مراد ہے یا پھر اس سے مراد آخرت ہے, کہ جیسے دنیا میں شیطان ان کا پیش رو رہا, دنیا میں شیطان ان کو لیڈ کرتا رہا, آخرت میں بھی یہی ان کا ساتھی ہوگا. ولیوہم, تو یعنی یہاں پر کفار مکہ کا ساتھی کون ہوگا؟ جو اللہ کے رسول کی تکذیب کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے شریک ٹھہرا رہے ہیں یا آخرت کا انکار کر رہے ہیں. تو یہی شیطان ہے جس نے پچھلی امتوں کو بھی گمراہ کیا, اور آج وہ ان کفار مکہ کا دوست ہے اور انہیں اللہ کے رسول کی تکذیب پر مجبور کر رہا ہے یا ان کو بہکا رہا ہے. تو الیوم سے مراد قیامت کا دن بھی لیا جا سکتا ہے, یعنی قیامت کے دن بھی شیطان ہی ان کا لیڈر ہوگا جو انہیں جہنم کے دردناک عذاب میں لے جائے گا. اور اس سے مراد اس وقت دنیا میں بھی, یعنی آج بولے, آج کا مطلب یہاں پر یہ بھی ہو سکتا ہے, الیوم کا مطلب کہ جس وقت اللہ کے رسول کی وہ لوگ تکذیب کر رہے تھے, تو دنیا میں بھی ہو سکتا ہے اور آخرت میں بھی ہوگا. تو شیطان ہی دراصل انسان کا دشمن بنا ہوا ہے, اور یہ جو شیطان نے ان کے اعمال مزین کر کے دکھا دیے, اور ہم جانتے ہیں کہ شیطان ہی انسان کو یہ خوبصورت چیزیں کر کے دکھاتا ہے کہ اچھا یہ فلاں چیزیں ہیں, فلاں چیزیں ہیں. اس نے ہر چیز کا خوبصورت نام رکھ دیا. گناہ کو خوبصورت کر کے دکھانا یہی دراصل شیطان کی چالیں ہیں, اور شیطان کی یہی چالوں سے ہم کو بچنا ہے, کیونکہ پھر اس کے لیے کیا کہا جا رہا ہے کہ جو کوئی شیطان کے پیچھے پڑا رہا, جس نے شیطان کو اپنا لیڈر بنایا, دنیا میں تو وہ رسوا کروائے گا ہی کروائے گا, آخرت میں بھی رسوا کروائے گا, اور شیطان لیڈر ہوگا اس دن ان کا, اور ان کے لیے پھر ولہم عذاب علیم, ان کے لیے دردناک عذاب ہے. لہٰذا شیطان کی چالوں سے بچتے رہنا چاہیے اور شیطان کی چالوں کو سمجھنا چاہیے. اور آپ دیکھیں کہ شیطان کی چالوں سے ہم کیسے بچ سکتے ہیں اور کس طرح سے اس کی چالوں سے ہم اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں. یہ اسی وقت ہوگا جب ہم کو معلوم ہوگا کہ شیطان نے کیا طریقے ایجاد کیے ہیں گناہوں کو خوبصورت کر کے دکھانے کے, یا جب ہم قرآن اور حدیث سے جڑے رہیں گے تو اس سے ہمیں صحیح علم حاصل ہوگا, اور صحیح علم جب ہم جانیں گے تو ہم کو معلوم ہوگا کہ اچھا کیا گناہ ہے اور کیا ثواب ہے. اسی صورت میں ہم بچ سکتے ہیں. ادروائز آپ دیکھیں کہ ہم یہ سوچیں کہ اچھا دیکھ لیں گے جب کا جب, یا معلوم ہو جائے گا, تو اگر ہم نے اس طرح سے چھوڑے رکھا تو یقین جانیے کہ شیطان ہمیں اتنا اس پر جری کر دے گا کہ انسان اسی میں آگے بڑھتا چلا جائے گا. اور آپ کو تو معلوم ہے نا کہ شیطان کے بارے میں حدیث میں ہمیں کیا پتہ چلتا ہے, کہ یہ شیطان ہماری رگوں میں خون کی طرح گردش کر رہا ہے. جو سب سے بڑا ہمارا دشمن ہے وہ ہمارے ہی اندر موجود ہے. تو اس بدی سے, اس دشمن سے ہم کیسے مقابلہ کر سکتے ہیں, کیسے بچ سکتے ہیں؟ جب ہم اپنے آپ کو مکمل طور پر قرآن اور حدیث کے حوالے کریں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کریں, قرآن اور حدیث ہی ہمارے لیے کسوٹی ہوں, تبھی ہم گناہوں سے بچ سکتے ہیں. ورنہ آپ نے دیکھا کہ ابھی پیچھے ہم نے پڑھا منکرین حدیث کے بارے میں, کہ شیطان نے کیسے اعمال مزین کر دیے. اپنے آپ کو اہل القرآن کہتے ہیں, اتنا خوبصورت نام ہے, نام سن کر کوئی بھی ان سے پیچھے نہیں ہٹ سکتا, ہر کوئی ان کا گرویدہ ہو جائے گا. لیکن آپ دیکھیں کہ ان کی سوچ, ان کا عمل, ان کا پروپیگنڈا کتنا خطرناک ہے, کہ اللہ کے رسول کی احادیث سے لوگوں کو ہٹا دینا, کیونکہ احادیث سے انہوں نے اگر ہٹایا لوگوں کو تو ان کے لیے زندگی آسان ہو جائے گی. یعنی شراب کو جائز قرار دیتے ہیں پھر اس بنا پر, سود کو بھی وہ جائز قرار دیتے ہیں, اور بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں. تو اسی لیے شیطان نے اعمال مزین کر کے دکھا دیے ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ پھر کتاب کا ذکر فرما رہے ہیں آیت نمبر 64 میں, وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ. ہم نے یہ کتاب تم پر اس لیے نازل کی ہے کہ تم ان اختلافات کی حقیقت ان پر کھول دو جن میں یہ پڑے ہوئے ہیں. یہ کتاب رہنمائی اور رحمت بن کر اتری ہے ان لوگوں کے لیے جو اسے مان لیں. پھر کتاب کی بات آئی ہے, اور پھر وہی بات کی گئی. آپ دیکھیں کتنی دفعہ ذکر کیا جا رہا ہے کہ اور ہم نے اتاری یہ کتاب آپ پر اس لیے, الا لتبینا, تاکہ آپ واضح کر دیں, آپ بیان کر دیں ان لوگوں کو جنہوں نے اختلاف کیا اس میں. اور اس کتاب میں ہدایت ہے, رحمت ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں. تو آپ دیکھیں کہ پہلے بھی اختلافات تھے, کہ کسی نے عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنایا ہوا تھا, کسی نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا بنایا ہوا تھا, مشرقین مکہ نے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں بنایا تھا. تو اختلافات تھے. یہ کتاب اختلافات کو ختم کرتی ہے, بتاتی ہے کہ یہ ساری چیزیں غلط ہیں. تو اختلافات کا خاتمہ کیسے ممکن ہے؟ کیونکہ کفار مکہ اس اختلاف میں تھے کہ آیا اللہ اکیلا ہی الہ ہے یا اس کے ساتھ دوسرے اور بھی الہ موجود ہیں. قیامت قائم ہوگی یا محض یہ ایک وہم ہے، یا فلاں چیز جو اللہ تعالیٰ نے حلال کی ہے تو واقعی میں اللہ تعالیٰ نے حلال کی ہے یا نہیں کی ہے، یا اللہ تعالیٰ نے اس کو حرام کیا تو اللہ نے حرام کیا ہے یا کسی اور نے. تو قرآن اس لیے نازل کیا گیا کہ ایسے سارے مسائل کو وہ واضح کر دے اور تحقیق کے ساتھ بیان کر دے کہ جو کچھ تمہارے اندر جو شک و شبہ ہے وہ شک و شبہ ختم ہو جائے. اور یہی اللہ کے رسول کا کام تھا کہ آپ ایسی تمام اختلافی باتوں کا دو ٹوک جواب دیا کرتے تھے، آپ فیصلہ سنا دیتے تھے. دور نبوی میں بھی اختلاف ہوتے تھے، مسائل آتے تھے. آپ کو یاد ہوگا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ خطبہ دے رہے تھے، ایک صحابی نے بار بار پوچھا کہ اچھا کہ حج ہر سال فرض ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر میں اس وقت کہہ دیتا کہ ہاں تو وہ ہر سال تم پر فرض ہو جاتا. تو اللہ کے رسول کی باتیں دراصل اللہ کے، یعنی قرآن اور حدیث، یہ دونوں مل کر ہی قانون بناتے ہیں. سنت کی جو حیثیت ہے وہ آئینی حیثیت ہے. قرآن اور سنت دونوں مل کر قانون یعنی شریعت بنتی ہے، اور یہ شریعت کا انکار جو بھی کرتا ہے پھر وہ اسلام ہی سے خارج ہے سمجھے. تو لہٰذا کہا گیا کہ پہلے بھی جو اختلافات تھے اس کا حل اس کتاب ہی میں تھا، اور آج کفار مکہ جو اختلافات میں پڑے ہوئے ہیں اس کتاب کا حل بھی اسی کتاب میں موجود ہے. اور اس اختلاف کو حل کون کرے گا؟ صحابہ کرام. ایک دفعہ ایک صحابی آتے ہیں اور اللہ کے رسول سے کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول، قرآن میں تو جو آیتیں نازل ہوئی ہیں کہ ایک سفید دھاگا، یعنی تم کو سفیدی صبح سے اگر رات کی تاریکی سے سفیدی صبح نظر آئے تو تم اپنا روزہ شروع کر دو، کھانا پینا بند کر دو. تو میں تو رات تمام رات جو ہے اپنے تکیے کے نیچے دو دھاگے لے کر سوتا رہا، ایک سفید اور ایک بلیک کالا دھاگا، لیکن مجھے نظر نہیں آیا. تو اللہ کے رسول نے مسکرا کر فرمایا کہ اس سے مراد دراصل رات کی تاریکی کا یعنی پاؤ کا پھٹنا ہے. تو صحابہ کرام کو بھی بعض اوقات قرآن کی آیتیں سمجھ میں نہیں آتی تھیں، کون سمجھاتا تھا ان کو؟ اللہ کے رسول سمجھاتے تھے. تو جو اختلافات تھے اس کا حل کیا تھا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں آپ کا سمجھانا، اس قرآن کو واضح طریقے سے بتا دینا. آج بھی اگر امت کا اختلاف ختم ہو سکتا ہے، مسائل کا خاتمہ ہو سکتا ہے، تو کتاب اور سنت ہی کی وجہ سے ہو سکتا ہے. آج جو ہماری امت فرقوں میں بٹی ہوئی ہے، اگر امت متحد ہو سکتی ہے تو اسی قرآن اور اللہ کے رسول کی سنت کی وجہ سے. اور یہی قرآن اور سنت ہمارے لیے رحمت ہے دراصل. اگر ہم اس کو حکم تسلیم کر لیتے ہیں اور جیسے ایمان لانے کا حق ہے ویسے ایمان لاتے ہیں، تو یقین جانیے کہ آج کے سارے اختلافات ختم ہو جائیں. آپ دیکھیں ہمارا اختلاف تو ویسا بھی نہیں ہے جیسا کہ پہلے صحابہ کرام کا تھا. اسلام سے پہلے زمانے جاہلیت میں وہ لوگ کس قدر قبائل پرستی میں مبتلا تھے. اوس اور خزرج اگر آپ سیرت پڑھیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اللہ کے رسول کے موجود ہوتے ہوئے بھی بعض اوقات ان کی وہ جاہلی حمیت کبھی کبھی بھڑک اٹھتی تھی. شماس بن کیس نامی جو یہودی تھا اس نے وہ آگ لگائی تھی نا کہ پرانے اشعار ان کو پڑھنے لگائے تھے، یہ یاد دلائے تھے، اور وہ لوگ وہیں میدان میں جمع ہو کر کہتے ہیں کہ چلو اپنے اپنے ہتھیار لاتے ہیں. یعنی جو پرانی ان کی جنگ تھی اوس اور خزرج کی. اللہ کے رسول نے قبائل کو شیر و شکر کر دکھایا کس بنا پر؟ اسی قرآن کی تعلیمات کے ساتھ اور اپنے خود کی احادیث. آپ نے فرمایا کہ میرے ہوتے ہوئے یہ جاہلیت کی پکار، آپ کا کہنا تھا کہ سارے لوگ بیٹھ گئے رونے لگے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اختلافات ختم کیے. تو آج تو ہمارا اس طرح سے آج ہمارے اندر اتنی زیادہ قبائل پرستی ہے بھی نہیں جتنی اس زمانے میں تھی. تو آج بھی اختلافات ختم ہو سکتے ہیں صرف قرآن اور سنت کی بدولت. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ رحمت ہے دراصل ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں. واقعی میں اختلاف ختم ہونا یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی ہدایت اور رحمت ہوگی ہمارے لیے. اور اسی کو آپ دیکھیں تشبیہ دی گئی آگے کی آیت سے کہ یہ جو قرآن ہے دراصل اس کو بارش سے تشبیہ دی گئی ہے، کہ جس طرح سے بارش انسان کے لیے خیر کا باعث ہوتی ہے، اور بارش ہی کی وجہ سے دراصل آج زندگی رواں اور دواں ہے. اگر بارش نہ ہو تو سارے جاندار، چاہے وہ جانور ہوں انسان ہوں، سب کی موت واقع ہو جائے، کوئی رزق نہ ہو، زمین سے پیداوار نہ نکلے. تو جس طرح سے یہ قرآن ہے جو لوگوں کے اختلافات کو ختم کرنے کے لیے آیا ہے، تو اس کو بارش سے تشبیہ دی گئی ہے. آیت نمبر 65، واللہ انزل من السماء ماء فأحیا به الارض بعد موتها ان فی ذلک لآیة لقوم یسمعون. یہ کتاب رہنمائی اور رحمت بن کر اتری ہے ان لوگوں کے لیے جو اسے مان لیں. اللہ نے آسمان سے پانی برسایا، یکا یک مردہ پڑی ہوئی زمین میں اس کی بدولت جان ڈال دی، یقیناً اس میں ایک نشانی ہے سننے والوں کے لیے. تو آپ دیکھیں کہ یہ بارش کی مثال سے دراصل بتایا گیا کہ جس طرح سے یہ بارش جب برستی ہے زمین پر تو کس طرح سے مردہ پڑی ہوئی زمین میں روئیدگی پیدا ہوتی ہے اور وہ جی اٹھتی ہے اور لہلہاتے ہوئے کھیت کھلیان نظر آتے ہیں. اسی طرح سے جب انسان کی موت واقع ہو جائے گی تو اللہ تعالیٰ جب قیامت قائم ہوگی اور دوسرا سور جب پھونکا جائے گا تو یہ انسان بھی اسی طرح سے نکل کھڑے ہوں گے. جیسے کہ بارش سے پہلے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو حشرات الارض ہیں, مینڈک وغیرہ جو بارش کے جاندار ہوتے ہیں, جانور ہوتے ہیں, بالکل ختم ہو جاتے ہیں, لیکن جب جیسی بارش آتی ہے سارے جاندار نظر آتے ہیں. تو بارش کی وجہ سے سارے سب چیزیں جو بارش کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں وہ ساری نظر آنے لگتی ہیں. تو اسی طرح سے انسان کا بھی حال ہوگا کہ جب دوبارہ سور پھونکا جائے گا تو اس کی حیثیت بالکل ویسی ہوگی جیسے نباتات کے لیے اور حشرات الارض کے لیے بارش اور موسم برسات کی ہے. انسان کا جسم مٹی میں مل کر ختم ہو چکا ہو, لیکن اس نفقہ ثانی کی بنا پر وہ بارش کی طرح دوبارہ سارے انسان جی اٹھیں گے. جیسے کہ بارش سے پہلے زمین کی موت ہو جاتی ہے, زمین سوکھ جاتی ہے, لیکن جیسے ہی بارش ہوتی ہے تو یہ مردہ زمین دوبارہ جی اٹھتی ہے. تو اس میں ان کے لیے نشانیاں ہیں جو سنتے ہیں. اب یہاں سے اور مثالوں سے بات کو سمجھایا جا رہا ہے, اور اللہ تعالیٰ اپنی نعمتیں بھی گنوانا چاہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیسی کیسی نعمتیں دی ہیں. تم ذرا غور و فکر تو کرو, تم ذرا سوچو تو صحیح, تم دیکھو تو صحیح کہ اللہ تعالیٰ نے ساری چیزوں کو کیسے انسان کی خدمت کے لیے لگا دیا ہے, اور انسان کو کس لیے پیدا کیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرے. آیت نمبر 66, وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهِ مِنْ بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ. اور تمہارے لیے مویشیوں میں بھی ایک سبق موجود ہے, ان کے پیٹ سے گوبر اور خون کے درمیان ہم ایک چیز تمہیں پلاتے ہیں, یعنی خالص دودھ, جو پینے والوں کے لیے نہایت خوشگوار ہے. فرسن, فراسا اس کا روٹ ورڈ ہے, جو کچھ جانور کی اوجڑی کے اندر ہوتا ہے اسے فرس کہتے ہیں, اور ویسے لفظی معنی اس کا ریزہ ریزہ کر دینا, یعنی جب تک اندر ہوتا ہے تو وہ فرس کہلاتا ہے, اور جب باہر نکلتا ہے تو پھر وہ اس کے لیے کچھ اور لفظ استعمال ہوتا ہے, اس کو بلکہ روس کہتے ہیں. تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے پانی کے بعد جو دوسری بڑی چیز, جو اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے یعنی مشروب میں سے, اس نعمت کا ذکر کیا ہے, اور جو ہے دودھ. اور واقعی میں دودھ کو اگر ہم دیکھیں تو انتہائی حیرت کا سامنا ہمیں کرنا پڑتا ہے کہ کس طرح سے حیرت انگیز طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اس کا انتظام کیا ہے, اور جو صرف مادہ ہی کے پیٹ میں ہوتا ہے پیدا دودھ, تو اسی کی طرف توجہ دلائی گئی ہے کہ ایک طرف تو اللہ تعالیٰ کی قدرت یہ ہے کہ ایک ہی جنس کے نر ہوں یا مادہ, دونوں ایک جیسی خوراک کھاتے ہیں, اور اس خوراک میں سے جو کام کی چیز جس سے انسان کی زندگی قائم رہتی ہے خون بنتا ہے, باقی ہم دیکھتے ہیں کہ جو بیکار کی چیزیں ہوتی ہیں وہ خارج ہو جاتے ہیں. لیکن اسی خوراک سے ایک تیسری چیز بھی بنتی ہے, اور وہ ہے دودھ, جو کہ صرف مادہ میں بنتا ہے, نر میں نہیں بنتا. پھر مزید حیرت کی بات یہ کہ خون اور گوبر جیسی دو ایسی چیزیں جس کو انسان ناپسند کرتا ہے, جس کو اس کی یعنی ناپسندیدگی قرار دے دیا گیا ہے کہ انسان اس کو پسند نہیں کرتا, یعنی یہ چیزیں نہ انسان اس کو دیکھنا گوارا کرتا ہے نہ کھانا پینا, تو لہٰذا اس میں سے جو تیسری چیز ہے جو حاصل ہوتی ہے وہ اتنی فائدہ مند ہے, وہ حلال ہے. ہم سب جانتے ہیں کہ دودھ انسان کی زندگی کے لیے کتنا مفید ہوتا ہے, خوش رنگ ہے, سفید ہے, حلال ہے, پاکیزہ ہے, خوشگوار ہے, مزیدار بھی ہوتا ہے. پھر یہ ایک مشروب ہی نہیں ہے, بلکہ ہم سب جانتے ہیں کہ انسان کے جسم کے لیے پوری مکمل غذا کا یہ کام دیتا ہے. پہلے زمانے میں آپ کو یاد ہوگا کہ ان کے لیے غذا جو ہوتی تھی اکثر دودھ ہی ہوتی تھی, خصوصاً جو مکہ کے رہنے والے تھے ان کا تو گزارا ہی دودھ پر ہوتا تھا. اسی لیے جب مکہ سے ہجرت کر کے صحابہ کرام مدینہ آئے تو یہاں پر کھجوریں کھانے کی وجہ سے ان کی طبیعتیں خراب ہو گئی تھی, کیونکہ ان کو کھجور کھانے کی عادت نہیں تھی, ان کو دودھ اور روٹی کی عادت تھی. آپ کو یاد ہوگا سفر ہجرت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پورے سفر میں صرف دودھ پر گزارا کرتے رہے, یاد ہے نا آپ کو. تو دودھ مکمل غذا کا کام دیتا ہے, یہ صرف پیاس ہی کو نہیں بجھاتا بلکہ بھوک بھی مٹا دیتا ہے. اور جو شیرخوار بچے ہوتے ہیں تو ان کی تو پوری غذا ہی دراصل دودھ ہوتی ہے. تو سبحان اللہ, یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی قدرت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دودھ جیسی نعمت انسانوں کو دی. یہ اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی قدرت کی نشانی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے یہ انتظام کیا ہے کہ انسان کی خوراک کے لیے بہترین سے بہترین غذا فراہم کی ہے, اور دودھ کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کہا کہ بہترین چیز برآمد ہوتی ہے. دراصل انسان کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کی قدر کرے, جو اللہ تعالیٰ کی حکمتیں ہیں, مصلحتیں ہیں, ان کا اعتراف کرے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے فائدے کے لیے کتنی چیزیں پیدا کی ہیں. اور آپ خود سوچیں نا ذرا کہ جو غذا انسان کے معدے میں جاتی ہے اسی خوراک سے دودھ, خون, گوبر اور پیشاب بنتا ہے, خون رگوں میں، دودھ تھنوں میں، اسی طرح گوبر اور پیشاب اپنے اپنے مخرج میں چلا جاتا ہے، اور دودھ میں نہ خون کی رنگت شامل ہوتی ہے نہ گوبر اور پیشاب کی بدبو، بالکل سفید اور شفاف دودھ باہر آتا ہے جو نہایت آسانی سے حلق سے نیچے اتر جاتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے انسان کے لیے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کے موقع پر آپ وہاں گئے، آپ کو دو چیزیں پیش کی گئی تھیں مشروب میں، تو آپ نے دودھ کو پسند کیا تھا، تو جبریل امین نے کہا تھا کہ آپ نے فطرت کو پسند کیا ہے، تو آپ کی امت فطرت پر رہے گی۔ تو دودھ ایک بہت ہی بہترین غذا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ بہت ہی مشہور واقعہ کہ ان کو بہت بھوک لگی تھی، ابو بکر صدیق گزرے، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہم یہ دونوں صحابہ گزرے، انہوں نے کچھ پوچھا تھا کہ یہ لوگ ان کو کھانے کے لیے انوائٹ کرے، لیکن وہ لوگ نہیں سمجھے۔ جب اللہ کے رسول گزرے تو انہوں نے پوچھا، تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے، انہوں نے ان کو ساتھ بلایا اور گھر میں پوچھوایا کہ کچھ ہے تو پوچھو، پتا چلا کہ دودھ کا پیالہ ہے کہیں سے آیا ہوا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جاؤ سارے اصحاب صفہ کو بلا لاؤ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بوجھ سمجھ کر، یعنی ان کو یہ بات تھوڑی سی پسند نہیں آئی کہ اچھا مجھے بھوک لگی تھی اور سارے لوگوں کو بلانے کے لیے کہا جا رہا ہے، پھر بھی بہرحال اللہ کے رسول کا حکم تھا، تو گئے سب کو بلا لایا، اور اسی ایک دودھ کے پیالے میں سبھی لوگوں نے سیر ہو کر دودھ پیا، ماشاء اللہ سبحان اللہ۔ پھر آپ کو یاد ہوگا کہ ام معبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے خیمے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر وہاں آ کر ٹھہرے تھے، اور بکری کا دودھ خود اپنے ہاتھوں سے بھی دوہا تھا اور خود بھی پیا، اور ساتھ میں جتنے لوگ تھے ان سب کو بھی پلایا۔ دودھ واقعی میں ایک بہترین غذا ہے، انسان کو اس کا استعمال کرتے رہنا چاہیے، اور آج کل تو ڈاکٹر بھی سارے یہی کہتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج کل ہر خواتین کو یا بچوں کو کیلشیم کی کمی ہے، کیوں؟ کیونکہ ہم لوگ دودھ سے پیچھے بھاگتے ہیں، دودھ پسند نہیں کرتے، یہ دودھ نہیں پیتے ہیں۔ تو جو کیلشیم دودھ میں ہوتا ہے جس کی وجہ سے ہڈیاں پٹھے مضبوط ہوتے ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ایک نعمت کے طور پر ہم کو دیا ہے انسان کو، لہٰذا اس سے بھرپور فائدہ اٹھایا جائے۔ اگلی آیت میں ایک اور مشروب کا ذکر آ رہا ہے، وَمِن ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ۔ نیز کھجور اور انگور کے پھلوں سے بھی ہم تمہیں ایک مشروب پلاتے ہیں جسے تم نشہ آور بھی بنا لیتے ہو، اور عمدہ رزق بھی، اہل دانش کے لیے اس میں بھی ایک نشانی ہے۔ اسی طرح کھجور کے درختوں اور انگور کی بیلوں سے بھی ہم ایک چیز تمہیں پلاتے ہیں جسے تم نشہ آور بھی بنا لیتے ہو، اور پاک رزق بھی، یقیناً اس میں ایک نشانی ہے عقل سے کام لینے والوں کے لیے۔ یعنی ایک اس میں اشارہ ہے دراصل کہ پھلوں کے اس عرق میں کیونکہ پھل تو پاکیزہ ہیں، اس سے پاک رزق بھی برآمد ہو سکتا ہے۔ جیسے ہم سب جانتے ہیں کہ انگور کا جوس ہے یا پھر جو بھی پھلوں کا جوس ہے، وہ بظاہر پاک چیز ہے، لیکن اگر اس کو جب سڑا دیا جائے، اس کو خراب کر دیا جائے، اور جب اس میں سے ایک طرح سے ایک وہ الکحل میں تبدیل ہو جاتا ہے، تو پھر یہی صحت مند اور غذا بخش، صحت مند جو غذا ہے اور اچھی چیز ہے، پاکیزہ چیز ہے، یہ خراب بن جاتی ہے، جس کو منع کر دیا گیا، جو انسان کی عقل پر چھا جاتی ہے، اور جس کو شراب کہتے ہیں۔ تب یہ انسان کی اپنی قوت پر منحصر ہے کہ وہ اس پاکیزہ رزق سے اچھا پاک رزق حاصل کرے، یا اپنی عقل کو زائل کر دینے والا، یا جو اللہ تعالیٰ نے جس کو ناپاک قرار دیا ہے وہ استعمال کرے۔ تو اسی کی طرف یہاں پر اشارہ کیا گیا ہے۔ تو یہ مکی آیت ہے، ہم سب جانتے ہیں مکی صورت ہے، مکہ میں ابھی شراب حرام نہیں ہوئی تھی، لیکن اس آیت سے پتہ چل گیا تھا کہ آگے چل کر شراب حرام ہو جائے گی۔ تو چار قسم کے مشروب ہیں جو اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمتیں ہیں، اور یہ مشروب انسان کو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں بھی عطا فرمائے ہیں، اور اہل جنت کو بھی اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ ایک پانی، دوسرے دودھ، تیسرے شراب، چوتھے شہد۔ اور شراب کا مطلب ہوتا ہے یعنی مشروب، یعنی کوئی بھی چیز کا جو جوس ہوتا ہے اس کو شربت کہتے ہیں یا مشروب کہتے ہیں، لیکن انسان اس شراب کو پھر خراب بنا لیتا ہے، جو کہ وہ پاکیزہ کی بجائے پھر وہ کیا ہو جاتی ہے، ناپاک ہو جاتی ہے۔ تو ہم سب جانتے ہیں کہ کھجور کا اگر آپ جوس پیتے ہیں تو وہ بہت زیادہ فائدہ مند ہے، یعنی کھجور انسان کے لیے بہت فائدہ مند ہے، کھجور کھاتا ہے انسان۔ اگر انگور کا وہ استعمال کرتا ہے تو اس سے خون بڑھتا ہے۔ اور بھی کئی پھل ہیں جس سے جوس بنایا جاتا ہے، یا پھر اس سے شراب بھی کشید کی جاتی ہے، اور جن چیزوں سے شراب تیار کی جاتی ہے، خواہ وہ پھل ہو یا غلہ، دیکھا جائے تو یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجا ہوا عمدہ رزق ہے، چاہے وہ پھلوں کا رس ہو یا جوس، شکر یا شیرہ یا نبیز یا ملک شیک یا سرکہ، کشمش ہے، منقہ ہے، چھوہارے ہیں جن سے شراب بنتی ہے، تو دیکھا جائے تو یہ ساری چیزیں بظاہر ویسے ہم دیکھتے ہیں کہ اس کو اگر علیحدہ سے ویسے ہی استعمال کریں تو انسان کی صحت کے لیے بہت مفید ہیں، پھر کھانے میں مزیدار بھی ہیں، خوشگوار بھی ہیں، لیکن جب اسی رس میں ایک طرح سے خرابی پیدا ہو جاتی ہے، جب اس کو سڑایا جاتا ہے تو وہ الکوہل کی شکل اختیار کر لیتا ہے، تو اس میں پھر نشہ پیدا ہو جاتا ہے، اور جسے پینے کے بعد انسان کی عقل جاتی رہتی ہے، تو پھر جب انسان کی عقل جس سے خراب ہو جائے تو پھر یہ عمدہ رزق نہ رہا۔ تو یہ مکی صورت ہے، لہٰذا ابھی اس میں یہ ذکر کیا گیا ہے، لیکن جیسے ہی مدنی آیتیں آئیں گی ہم سب جانتے ہیں کہ اس میں شراب کو حرام کر دیا گیا، اور اسی آیت سے صحابہ کرام سمجھ گئے تھے کہ آگے چل کر شراب حرام ہو جائے گی۔ آگے شہد کی مکھی کا ذکر آ رہا ہے، آیت نمبر 68۔ وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ ثم كل من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون۔ اور دیکھو تمہارے رب نے شہد کی مکھی پر یہ بات وہی کر دی کہ پہاڑوں میں اور درختوں میں اور ٹٹیوں پر چڑھائی ہوئی بیلوں میں اپنے چھتے بنا، اور ہر طرح کے پھلوں کا رس چوس، اور اپنے رب کی ہموار کی ہوئی راہوں پر چلتی رہے۔ اس مکھی کے اندر سے رنگ برنگ کا ایک شربت نکلتا ہے جس میں شفا ہے لوگوں کے لیے، یقیناً اس میں بھی ایک نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں۔ یہاں پر النحل جو سورت کا نام ہے اسی کا ذکر آیا ہے، جو کہ شہد کی مکھی کو کہتے ہیں۔ ہم سب جانتے ہیں کہ یہ جو شہد کی مکھی کا یہاں پر ذکر کیا گیا ہے، اس کی پوری زندگی دیکھا جائے تو ہمارے لیے ایک مثالی نمونہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر شہد کی مکھی کا ذکر کر کے ہمیں کہا ہے کہ ان فی ذلک لآیت لقوم یتفکرون، کہ اس میں ایک نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں، تفکر سے کام لیتے ہیں۔ اب یہاں پر سب سے پہلی بات تو ہم دیکھیں کہ مؤنث کا صیغہ استعمال کیا گیا ہے، یعنی شہد کی مکھی ہم سب جانتے ہیں یہ مؤنث ہے۔ پھر وأوحى، ہم نے وحی کی، تو ہم سب جانتے ہیں کہ وحی کا لفظ قرآن میں مختلف معنوں میں استعمال ہوا ہے، کہیں پر وحی سے مراد دراصل الہام ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے دل میں ڈالتا ہے، جیسے آپ کو معلوم ہوگا کہ ام موسیٰ پر اللہ تعالیٰ نے وحی کی تھی، وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ، سورہ قصص میں آتا ہے کہ ہم نے ام موسیٰ پر الہام کیا یا وحی کی کہ وہ کیا کرے، اپنے بچے کو دودھ پلائے اور پھر اس کے بعد اسے دریا میں چھوڑ دے۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ فرشتوں پر بھی وحی القا کرتا ہے، اذ یوحى ربک الی الملائکۃ انی معکم، سورہ انفال میں۔ سورہ زلزال میں ہم پڑھتے ہیں کہ اس دن کیا حال ہوگا، کہ یومئذ تحدث اخبارها بان ربک اوحى لها، اس دن کیا ہوگا کہ زمین اپنے سارے اندر کے بوجھ نکال کر باہر ڈال دے گی، اور کیوں کرے گی، بان ربک اوحى لها، کیونکہ تیرے رب کا اس کو حکم ہوگا، اذن ہوگا۔ تو یہ بہت سارے ایسے مقامات ہیں جہاں پر قرآن میں وحی کا لفظ آیا ہے، اور دیکھا جائے تو یہ سارا جو انتظام چل رہا ہے وہ بھی دراصل کس وجہ سے ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی وحی ہی ہوتی ہے، جیسے حامیم سجدہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَوْحَى فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا، یعنی اللہ تعالیٰ ہی وحی کرتے ہیں آسمان میں، یا آسمان سے زمین تک اللہ تعالیٰ کا ہی حکم چلتا ہے، اللہ تعالیٰ کا اشارہ پاتے ہی سارے کام ہوتے ہیں، فرشتے اپنا کام کرتے ہیں، یہ زمین اور چاند ستارے یہ سب جو گردش میں ہیں یہ سب اللہ تعالیٰ کے حکم سے چل رہے ہیں۔ تو وحی کے جو لغوی معنی ہوتے ہیں اس کے معنی تو ہیں خفیہ اور لطیف اشارہ، جیسے اشارہ کرنے والے اشارہ کرتے ہیں، تو جس کو اشارہ کیا جائے وہ وہی محسوس کر سکتا ہے، دوسرا والا نہیں۔ اور اسی مناسبت سے یہ لفظ القا، یعنی دل میں بات ڈال دینے والا، یعنی دل میں بات ڈال دینا، اس کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، اور الہام یعنی چھپی ہوئی تعلیم اور تلقین، اس کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ چونکہ اپنی مخلوق کو تعلیم دیتا ہے، اور یہ تعلیم کسی مکتب کسی درسگاہ میں نہیں دی جاتی، بلکہ ایسے لطیف طریقوں سے دی جاتی ہے کہ بظاہر کوئی تعلیم دیتا اور کوئی تعلیم لیتا نظر نہیں آتا۔ اسی لیے قرآن میں ایسے تمام الفاظ کو جہاں پر یہ مقامات پر یہ الفاظ آئے ہیں وحی، تو وحی، الہام اور القا کے الفاظ سے اللہ تعالیٰ نے تعبیر کیا ہے، اور یہ تینوں الفاظ ہم دیکھتے ہیں کہ الگ الگ اصطلاح میں استعمال ہوتے ہیں۔ اگر ہم اصطلاح میں اس کو دیکھیں تو لفظ وحی دراصل انبیاء کے لیے مخصوص ہے، ٹھیک ہے نا، اور الہام کو اولیاء اور بندگان خدا کے لیے خاص کر دیا گیا ہے، اور القا یہ اور نسبتاً عام ہے اس سے بھی۔ جیسے آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ جو سب تعلیم ہے اللہ تعالیٰ نے جو انتظام کر رکھا ہے کہ وہی اللہ تعالیٰ نے شہد کی مکی پر وہی کی، اس کے دل میں یہ بات ڈالی کہ اپنے رب کے راستوں پر چلتی رہے۔ تو یہی ساری چیزیں ہم سب جانتے ہیں کہ جیسے بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو دودھ پینا اسے کون سکھاتا ہے، اس کو معلوم ہے کہ جیسے بچہ پیدا ہوتا ہے وہ ماں کی چھاتی کی طرف لپکتا ہے اور اس کو خود بخود آ جاتا ہے کہ دودھ کیسے پیا جائے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ ہی بچے کے دل میں بات ڈالتا ہے۔ مچھلی کو تیرنا، پیدا ہوتے سے مچھلی کیسے تیرنا شروع کر دیتی ہے، تو یہ بھی اللہ تعالیٰ سکھاتا ہے۔ اسی طرح سے پرندہ جب اڑتا ہے، بالکل ایک نوزائیدہ بچہ ہوتا ہے لیکن اس کے باوجود بھی اس کو اڑنا آ جاتا ہے، تو یہ کیسے ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی ہوتی ہے، الہام ہوتا ہے، القاء ہوتا ہے۔ دنیا میں جتنے بھی جو چیزیں ایجاد ہوئی ہیں، انسان کو اللہ تعالیٰ نے غور و فکر کرنا سکھایا، اس کی تحقیق، اس کا تجسس، اس کی سوچ، تدبیریں، یا جو بھی انسان جن کو اللہ تعالیٰ نے ایسی راہیں سجھائی، یہ سب بھی کیا ہے؟ دراصل یہ وحی کی طرح ہی ہوتا ہے۔ اور یہ بات ہم کیسے سمجھ سکتے ہیں؟ جیسے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو وحی کی تھی، تو اس وحی سے، اس الہام سے کوئی بھی انسان محروم نہیں ہے۔ دنیا میں جتنی بھی جو ایجادات ہوئی ہیں، جو بڑے بڑے مدبرین ہیں، فاتحین ہیں، مفکرین ہیں، یا جو مصنفین ہیں، ان لوگوں نے جو مورخ کے انجام دیے، جو کام کیے، ان سب میں دراصل کون سی چیز نظر آتی ہے؟ وہی وحی کی، کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے دل پر بات القا کی گئی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو الہام ہوا۔ اچانک بیٹھے بیٹھے انسان سوچتا ہے، کوئی تدبیر اس کے ذہن میں آتی ہے، یا پھر تجربے سے اس کو بعد میں ہم جانتے ہیں کہ وہ چیز صحیح ثابت ہو جاتی ہے۔ تو یہ سب کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی بات ڈالی جاتی ہے۔ اور پھر سب سے مخصوص قسم وحی کی وہ ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء کو نوازتا ہے جس سے، اور یہ وحی سب سے الگ ہے۔ یعنی کوئی بھی انسان یہ دعویٰ خود سے نہیں کر سکتا کہ مجھ پر وحی آ رہی ہے، بلکہ یہ وحی وہ ہوتی ہے جس کا رسولوں کو پوری طرح یقین ہوتا ہے، شعور اور احساس ہوتا ہے کہ یہ وحی اللہ کی طرف سے ہے، اللہ تعالیٰ کا فرشتہ لے کر آیا ہے اس وحی کو۔ اور یہ ہم سب جانتے ہیں کہ اب یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ وحی کا سلسلہ ختم ہو گیا، کیونکہ اللہ کے رسول خاتم النبیین تھے، آپ کے بعد اب کوئی نبی نہیں آنے والا۔ تو اللہ تعالیٰ نے شہد کی مکھی پر یہ بات القا کی، وحی کی، کہ اپنے رب کے بتائے ہوئے راستوں پر چلتی رہے، پہاڑوں میں، درختوں میں اور انگور کی بیلوں میں اپنا گھر، یہ چھتہ بنا، پھر ہر قسم کے پھل سے اس کا رس چوس، اور اپنے رب کی ہموار کردہ راہوں پر چلتی رہے۔ سبحان اللہ، اگر ہم اس کے بارے میں پڑھیں اور دیکھیں تو ایک پریزنٹیشن بھی ہے، آپ لوگ ضرور وہ جو آپ کی انچارج ہے اسے کہیے گا بتانے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی چھوٹی سی مخلوق میں، مکھی، جس کو ہم کہتے ہیں کہ اچھا ایک مکھی بھی نہیں پکڑ سکتے، ایک مکھی بھی نہیں مار سکتے، نہیں، ہم اس کو اتنی حقیر چیز سمجھتے ہیں، لیکن آپ دیکھیں کہ وہی مکھی انسان کے لیے کتنی فائدہ مند ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس پر القا کیا، اور کس طرح سے وہ ایک فائدہ مند مشروب انسان کے لیے پیدا کرتی ہے، جو انسان کے لیے ایک بہترین مشروب بن جاتا ہے۔ تو نحل شہد کی مکھی کو کہتے ہیں، جو عام مکھی یعنی ذباب سے بڑی ہوتی ہے، اور اس مکھی کی طرف وحی کرنے سے مراد دراصل وہ فطری اشارہ یا تعلیم ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہر جاندر کی جبلت میں رکھ دیا ہے، اور یہی اسی وحی کا اثر ہے کہ وہ اپنا چھتہ یا گھر بناتی ہے، جسے انسان دیکھ کر حیران رہ جاتا ہے، اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جیسے کسی ماہر انجینئر نے کوئی ڈیزائننگ کی ہے۔ آپ دیکھیں کہ کوئی انسان نہیں بنا سکتا، اگر آپ کو کوئی چیز بنانے کے لیے کہی جائے تو واقعی میں جو مسدس نما ہوتا ہے یہ خانہ، اس کا چھتہ، جس کے تمام جو خانے ہوتے ہیں بالکل برابر ہوتے ہیں اور ایک دوسرے سے بالکل جڑے ہوئے ہوتے ہیں، کہیں پر آپ کو کوئی خالی جگہ نظر نہیں آئے گی۔ اور مکھیوں کا جو چھتہ ہوتا ہے، آپ دیکھیں کہ کیوں اس طرح سے وہ مسدس ہوتا ہے، کیونکہ کہا جاتا ہے کہ سب سے زیادہ چیز، اگر جگہ جس میں کوئی چیز سما سکتی ہے، تو وہ یہی قسم کا خانہ ہوتا ہے جس میں زیادہ غذا آ سکتی ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کے حکم سے مکھی وہی ویسے ہی خانہ بناتی ہے جس میں زیادہ شہد سما سکے اور کوئی جگہ بیکار نہ جائے۔ اور یہ مکھیوں کا جو پورا انتظام ہے اتنا آرگنائزڈ ہوتا ہے کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ کے جو بندے ہوتے ہیں، اگر وہ غور و فکر کریں، یہ اللہ تعالیٰ نے طریقہ انسان کو سکھایا ہے کہ اگر ہم اس مکھی کے بارے میں غور و فکر کریں تو اس سے ہمیں بہت ساری چیزیں سیکھنے کو مل سکتی ہیں، بہت سارے فائدے ہمیں ہو سکتے ہیں۔ آپ دیکھیں، یہ مکھی جب اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستے پر چلتی ہے اور شہد حاصل کرتی ہے، یعنی پھلوں کا رس چوس کر شہد بناتی ہے، جب یہ اللہ تعالیٰ کی وحی کے مطابق عمل کرتی ہے، اللہ تعالیٰ کے الہام کے مطابق عمل کرتی ہے، تو کتنی فائدہ مند چیز لوگوں کے لیے برآمد ہوتی ہے۔ تو اسی طرح سے انسان بھی اگر غور و فکر کرے، انسان بھی اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی تعلیم پر عمل کرے، تو انہی انسانوں سے بہت سارے فائدے دوسرے لوگوں کو، عام لوگوں کو حاصل ہو سکتے ہیں۔ تو جو علم والے ہوتے ہیں وہ خود ہی فائدہ نہیں اٹھا لیتے کہ خود سیکھ لیا، بلکہ اپنے سیکھنے کے بعد اپنی اس تعلیم کو دوسروں تک بھی پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، مزید تجربات حاصل کرتے ہیں، اپنے علم کا نچوڑ دوسروں تک پہنچاتے ہیں، یعنی پڑھنے کے بعد بھی شدید محنت۔ اور یہ سب کس سے آئے گا؟ غور و فکر سے۔ دوسروں کے لیے فائدہ مند بننا ہے، جیسے شہد کی مکھی سے ہمیں یہ سیکھنے کو ملتا ہے کہ جیسے وہ دوسروں کے لیے فائدہ مند ہے شہد کی مکھی، اسی طرح سے ہم بھی دوسروں کے لیے فائدہ مند بنیں۔ تو شہد کی مکھی سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ اس کا دماغ پن ہیڈ کی طرح ہوتا ہے، یعنی بالکل ایک پن کی طرح، پن کا جو کارنر ہوتا ہے بالکل اسی طرح سے۔ پھر یہ شہد کی مکھی جو راستے سے جاتی ہے واپس چاہے وہ کتنی بھی دور چلی جائے، کہا جاتا ہے کہ واپس وہ اسی راستے سے اپنے چھتے ہی پر آئے گی، دوسرے چھتے پر نہیں جائے گی۔ اور واپس اپنے چھتے پر آتی ہے، پھر اپنا وہ جو رس ہے وہ وہیں ڈراپ کرتی ہے۔ اور ایک پاؤنڈ شہد کے لیے اسے اتنا سارے کام کرنے پڑتے ہیں۔ تو آپ دیکھیں کہ مکھی سے ہمیں کیا سیکھنے کو ملا، کہ اس کا جو مزاج ہے مکھی کا وہ دینے والا ہے۔ تو اسلام بھی، مسلمان کا مزاج بھی کیا ہونا چاہیے؟ دینے والا ہونا چاہیے۔ اور یہ جو شربت ہوتا ہے، یعنی شہد، بہت ہی مفید ہے، شفا کا لفظ آیا اس کے لیے یہاں پر، جو تعظیم کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ تو یہ مکھی چونکہ یہ عاجزی اختیار کرتی ہے، کیونکہ یہاں پر جو آیا ہے نا کہ وہ اپنے رب کے راستے پر چلتی ہے۔ ثم کل من کل الثمرات فاسلک کی سبل ربی کی ذلولا، تو ذلول کی جمع ہے، یہ ہموار پست کو کہتے ہیں، متی کو، کسی چیز کا اپنی سرکشی کو چھوڑ کر فرما بردار ہو جانا۔ اور سبل کی جو صفت بتائی جاتی ہے کہ مسخر راستہ، طے شدہ ہموار راستہ، مقرر راستہ، تو وہ اسی مقرر راستے پر چلتی رہتی ہے، جہاں سے جاتی ہے وہیں سے وہ واپس آتی ہے۔ سبحان اللہ، کیسے اللہ تعالیٰ کا یہ آپ دیکھیں انتظام ہے اور کیسا نظام ہے۔ تو تین قسم کی مکھیاں ہوتی ہیں، ایک ملکہ مکھی، اور یہ سب مل کر کام کرتی ہیں، اور یہی مکھی جو ہے وہ انڈے دیتی ہے، یہ لیڈر کی طرح ہے۔ دوسری ہے نر مکھیاں، اور تیسرے ہوتے ہیں ورکرز، اور یہ چھتے بناتے ہیں، جو ورکرز ہوتے ہیں چھتے بناتے ہیں، اور ان کے الگ الگ گروپس ہوتے ہیں۔ پھولوں اور پھلوں کے رس کو شہد میں تبدیل کرتی ہیں، اس کو صاف کرتی ہیں۔ آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایسا انتظام کیا، کہا جاتا ہے کہ ان کے جو پر ہے وہ پر ہلتے رہتے ہیں، اور اس کی وجہ سے ایک ایسا ٹیمپریچر پیدا ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ شہد نہ خراب ہوتا ہے اور نہ ہی اس میں کچھ نقصان پیدا ہوتا ہے، یعنی اس میں کچھ نقصان ہوتا ہے۔ سب سے زیادہ جو چھتے بنائے جاتے ہیں پہاڑوں میں بنتے ہیں، اور یہ موم سے بنتا ہے چھتا، اور ہر خانہ ایک سائز کا ہوتا ہے، اور یہ مخروطی شیپ کے ہوتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ وہ واحد شیپ ہے جس میں سب سے زیادہ شہد جمع ہوتا ہے، اور بنانے میں کم وقت لگتا ہے، جگہ خالی نہیں رہتی۔ اور ان کا جو آپس کا تعاون ہے، اسی بنا پر آپ دیکھیں اتنی مفید چیز برآمد ہوتی ہے، کہ ان کا سب کا تینوں کا مل کر کام ہوتا ہے، اور تینوں مل کر کام انجام دیتے ہیں، اور ہر کام انسانوں سے بڑھ کر عمدہ اور احسن طریقے سے کرتے ہیں۔ تو آپ دیکھیں کہ جب عمدہ اور احسن طریقے سے کام کریں تو اتنی مفید چیز برآمد ہوتی ہے۔ کیونکہ وہ کیوں اتنی عمدہ چیز برآمد ہوتی ہے؟ کیونکہ وہ اپنے رب کے حکم پر عمل کرتی ہے، اطاعت کرتی ہے۔ تو اس سے ہمیں بہت ساری چیزیں سیکھنے کو ملی۔ مکھی کے بارے میں آتا ہے کہ یہ خود بھی صاف ستھری رہتی ہے، اور شہد کو بھی صاف رکھتی ہے، اپنے شہد کو سیل کر کے رکھ دیتی ہے کہ ہزاروں سال بھی خراب نہیں ہوتا۔ تو ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ کہ ہمیں بھی ایسے ہی بے غرض ہو کر دوسروں کے لیے کام کرتے چلے جانا ہے، جیسے مکھی کام کرتی ہے، اپنا کام چھوڑتی نہیں، اسے کوئی ایوارڈ نہیں ملتا۔ ہمیں بھی دنیا میں کوئی تعریف ملے نہ ملے، اور تعریف کے لیے کام کرنے والے ویسے بھی ان کا کام بیکار ہی ہو جاتا ہے، کہ جس نے تعریف کے لیے کام کیا اس کا سارا کیا کرایا ضائع ہو گیا۔ تو مومن بھی اپنے آپ کو سنجیدہ کاموں میں مصروف رکھتا ہے، مومن بھی مل کر کام کرتے ہیں۔ جب مومن مل کر کام کریں گے تو جو چیز سامنے آئے گی وہ سب کے لیے فائدہ مند ہوگی۔ شہد کی مکھی کی پہچان شہد ہے جو سب کے لیے فائدہ مند ہے، تو مومن کا بھی جو فائدہ مند کام ہوگا وہ بھی سب کے لیے ہوگا۔ مومن کی پہچان اس کا اعلیٰ کردار ہے۔ پھر مکھی جو کچھ رب نے کہا وہی کر رہی ہے، ادھر ادھر سے نہیں لیتی ہے، ان کے اندر یونٹی پائی جاتی ہے۔ اسی طرح سے آج ہمارے معاشرے میں بھی اگر ہمارے اندر آپس کے اختلافات ختم ہو، یونٹی ہو، چاہے وہ گھر کے اندر ہو یا گھر کے باہر ہو، تو ہم بہت فائدہ مند چیز دوسروں کو دے سکتے ہیں۔ تو مومن بھی اپنی خاص ذمہ داری پوری کرنے والا ہوتا ہے، وہ اپنے آپ کو پہچانے کہ وہ عام شخص نہیں ہے بلکہ مومن ہے۔ پھر اس کی زندگی کا کچھ مقصد ہے، مومن کی زندگی کا کچھ مقصد ہے، جیسے شہد کی مکھی کی زندگی کا مقصد ہے شہد بنانا، اسی طرح سے مومن کی زندگی کا مقصد ہے کہ اللہ کے دین کی تبلیغ میں لگا رہے۔ مومن کے اندر استقامت ہوتی ہے، جیسے شہد کی مکھی اپنا پورا مشن کمپلیٹ کرتی ہے اور سب لوگ اس کو تقویت دیتے ہیں، اس کو شہد بنانے میں مدد کرتے ہیں۔ تو اسی طرح سے مومن کو بھی ہمیں، یعنی تعاون علی البر والتقوی ولا تعاون علی الاثم والعدوان، کہ ہمیں سب کو ایک دوسرے کا سپورٹ کرنا ہے تاکہ ہم اپنے مقصد پر نظر رکھ سکیں اور اس کو پورا کر سکیں۔ پھر مومن بھی کیا کرتا ہے کہ جب تک وہ اپنے مقصد تک نہیں پہنچ جاتا آرام سے نہیں بیٹھتا، جیسے کہ شہد کی مکھی بھی اتنا طویل سفر کرتی ہے اور جو ساری اس کو ضروری چیزیں ہوتی ہیں وہ سب اکٹھے کر کے لاتی ہے، سارا دن کام کرتی ہے بلکہ رات میں بھی اپنے مقصد کو حاصل کرنے میں لگی رہتی ہے، پیچھے نہیں ہٹتی۔ تو مومن بھی ہر قسم کے حالات سے گزرتا چلا جاتا ہے اور ہر قسم کے حالات کے لیے تیار رہتا ہے، علم حاصل کرنے کے لیے، علم کو دوسروں تک پہنچانے کے لیے۔ تو یہاں پر ہمیں شہد کی مکھی سے بہت کچھ سیکھنے کو ملا کہ کس طرح سے وہ اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستے پر چلتی رہتی ہے، اور بہت ہی بہترین چیز ہمارے لیے ملتی ہے شہد۔ شہد میں ہم سب جانتے ہیں کہ شفا بھی ہے۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فصلوں کی سبولا ربی کی ضلولا، اور ضلول کی جو معنی ہم نے جیسے ابھی پڑھے کہ اپنی سرکشی کی خو کو چھوڑ کر خوشی سے اطاعت پر آمادہ ہو جانا، مسخر ہو جانا، تو مطلب یہ ہوگا کہ مکھی کے لیے راہیں خواہ کسی قدر مشکل ہوں یا پرپیچ ہوں، وہ سب راہیں اللہ نے اس کے لیے نرم اور آسان بنا دی ہیں۔ تو اگر انسان بھی اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے کو اپنائے تو اس کے لیے ہر چیز آسان ہو جائے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ شہد کئی رنگ کے ہوتے ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا کہ شراب مختلف الوان ہوں، کہ مختلف رنگ کے شراب ہوتے ہیں، اس میں زردی، زرد کلر کا، سفیدی مائل یا سرخی یا سیاہی مائل، اور اس کے بھی مختلف اسباب ہوتے ہیں کہ جس جگہ سے، جس پھل سے اور جس پھول سے اس نے وہ کشید کیا، وہ حاصل کیا، پھر اسی طرح سے اس کا کلر بھی آئے گا۔ پھر اس میں شفا بھی ہم کو ملتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شہد میں جو کوالٹی رکھی ہے کہ شفا ہوتی ہے اس میں۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک شخص آپ کے پاس آ کر کہنے لگے کہ میرے بھائی کا پیٹ خراب ہے، آپ نے فرمایا اس کو شہد پلاؤ۔ وہ دوبارہ آ کر کہنے لگا یا رسول اللہ شہد پلانے سے تو اس کا پیٹ اور خراب ہو گیا، آپ نے فرمایا کہ اللہ کا قول سچا اور تیرے بھائی کا پیٹ جھوٹا ہے، جاؤ اسے پھر شہد پلاؤ۔ اور تیسری بار آیا اور کہنے لگا میں نے شہد پلایا لیکن اسے اور زیادہ تکلیف بڑھ گئی ہے، آپ نے پھر فرمایا اللہ نے سچ کہا اور تیرے بھائی کے پیٹ نے جھوٹ کہا، اس نے پھر شہد پلایا تو وہ تندرست ہو گیا۔ یہ بخاری کی حدیث ہے۔ کہا جاتا ہے کہ سب سے بہترین اینٹی بایوٹک ہے، بلکہ دواؤں کو محفوظ رکھنے کے لیے بھی شہد استعمال کیا جاتا ہے، یعنی پرزرو کرنے کے لیے۔ عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین چیزوں میں شفا ہے، شہد پینے میں، پچھنے لگوانے میں، اور آگ سے داغ دینے میں، مگر میں اپنی امت کو داغنے سے منع کرتا ہوں۔ یہ بھی بخاری کی حدیث ہے۔ پھر اس کا جو اور دوسرے جو بڑے فائدے ہیں کہ شہد میں رکھی گئی جو اشیاء ہوتی ہیں وہ بڑی مدت تک محفوظ رہتی ہیں، یہاں تک کہ اگر کوئی خوشبو بھی، یعنی جو چیز کی خوشبو ہوتی ہے تو وہ خوشبو بھی زائل نہیں ہوتی اگر شہد میں رکھی جائے۔ اسی بنا پر جو پہلے زمانے کے حکیم ہوا کرتے تھے، یا آج بھی، وہ کوئی بھی جو دوا ہوتی ہے تو اس میں چینی کے بجائے شہد ملا کر معجون تیار کرتے ہیں، جس سے کئی گنا فائدہ ہوتا ہے۔ ایک تو یہ کہ وہ مٹھاس کا کام دیتا ہے، دوسرا یہ کہ جو دوا کے تاثر ہے یا اثر ہے اس کو محفوظ رکھتا ہے دیر تک، اور تیسرا شہد خود ایک مرض کا علاج ہے، شفا ہے جس میں، تو اس لحاظ سے دواؤں کی تاثیر کئی گنا بڑھ جاتی ہے۔ پھر آپ دیکھیں کہ جو شہد کی مکھی ہے اپنے چھتے کے پاس کسی کو آنے نہیں دیتی، اس کی حفاظت کرتی ہے۔ تو مومن کو بھی چاہیے کہ وہ بھی اپنے دین کی حفاظت کرے۔ اگر اس کے اوپر پروپیگنڈا کرنے والے دین پر کوئی الزام لگا رہے ہیں اسلام پر، یا اس کے خلاف پروپیگنڈا کر رہے ہوں، تو مومن کو چاہیے کہ وہ اس کی حفاظت کرے۔ تو یہ شہد بہت فائدہ مند چیز ہے، ہمیں اسے روزانہ استعمال بھی کرتے رہنا چاہیے۔ نہار میں استعمال کریں تو بہت فائدہ ہے شہد استعمال کرنے سے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا کہ اس میں شفا ہے۔ اور یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ مختلف الوان ہو فیہ شفاء للناس، اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے۔ تو لہٰذا جو بات اللہ اور اس کے رسول نے فرمائی وہ 100% بلکہ اس سے بھی زیادہ درست اور صحیح بات اور سچی بات ہے۔ تو یہ ساری اللہ تعالیٰ نے مکھی پر یہ چیزیں القا کر دی۔ اب ہم اپنے آپ کو کمپیئر کریں، کیونکہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فصلوں کے سبولا ربی کے ذلولا، اپنے رب کی ہموار کی ہوئی راہوں پر چلتی رہے۔ تو اگر ہم بھی، اگر ہم اپنے آپ کو اس کی جگہ رکھ کر دیکھیں، کیونکہ مؤنث کا صیغہ ہے، ہم خواتین بھی مؤنث ہیں، اگر خواتین سب مل کر اچھے سے کام کریں یقین جانیے تو آج کتنا اچھا معاشرہ بن سکتا ہے۔ کیونکہ دیکھا جائے تو سارے معاملات خواتین کے ہاتھ میں ہیں۔ آپ دیکھیں لڑکی کون پسند کرتا ہے، ہمارے گھر کے مرد حضرات نہیں پسند کرتے۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ہمارے والد نے، ہمارے بھائیوں نے، ہمارے بیٹوں نے منع کیا ہو۔ ماں نے پسند کر لیا، بہن نے پسند کر لی، بھابھی نے پسند کر لی تو کافی ہے۔ تو یہاں پر بھی کس کا چلتا ہے؟ خواتین کا چلتا ہے۔ شادیوں کی ڈیٹ ہم لوگ ڈیسائیڈ کرتے ہیں، شادی کیسے ہوگی، کون سے ہال میں ہوگی، یہ بھی ہم ڈیسائیڈ کرتے ہیں. کون سا لباس خریدا جائے گا، وہ بھی ہم ڈیسائیڈ کرتے ہیں. کھانے میں کیا بنے گا، زیادہ تر یہ بھی لیڈیز ہی ڈیسائیڈ کرتی ہیں. اگر لیڈیز سدھر جائیں، یعنی اسی لیے جو کہا گیا نا کہ تعلیم الام تعلیم الامہ، کہ ایک ماں کی تعلیم پوری امت کی تعلیم ہے، تو واقعی میں یہ بہت صحیح بات ہے. اور ماں کی گود پہلی درسگاہ ہوتی ہے، تو اگر ہم خواتین میں دین کا علم آ جائے، اگر ہم خواتین آرگنائزڈ ہو جائیں، تو یقین جانیے کہ بہت ہی فائدہ معاشرے کو ملے ہماری ذات سے. ہم سوچے تو صحیح ذرا کہ ہم کس طرح سے اپنے رب کی ہموار کی ہوئی راہوں پر چل سکتے ہیں. اور پھر جب ہم اپنے رب کی ہموار کی ہوئی راہوں پر چلیں گے، تو معاشرے کو ہم ایک مثالی معاشرہ بنا سکتے ہیں انشاءاللہ تعالی. تو ہم خواتین دین کی طرف آئیں، یقین جانیے خواتین دین کی طرف آئیں گی، خواتین کوئی فائدہ مند کام کرے گی، تو پورا خاندان خود بخود دین کی طرف آ جائے گا. تو اس مکھی میں ہمارے لیے بہت بڑی ایک مثال ہے، بہت بہترین مثال ہے. اور یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ اس میں ان لوگوں کے لیے نشانی ہے جو غور و فکر کرتے ہیں، یہ تفکرون. تو یہ ہم اس میں غور و فکر کریں اور سوچیں کہ ہم کس طرح اپنے معاشرے کے لیے فائدہ مند، مفید اور نفع بخش ثابت ہو سکتے ہیں، کس طرح سے ہمارے معاشرے کو ہم سے کوئی فائدہ پہنچ سکتا ہے. اور اگر ہم ارادہ کر لیں تو یقین جانیے کہ کوئی ہمیں پیچھے نہیں ہٹا سکتا. خواتین اگر دل میں ارادہ کر لیتی ہیں نا، تو پھر وہ پیچھے نہیں ہٹتی ہیں. اگر انہوں نے ارادہ کر لیا کہ مجھے فلاں لباس ہی لینا ہے، آپ دیکھیں وہ لیں گی ہی لیں گی، چاہے وہ کٹوتی کریں گی اپنے گھر کے خرچ میں، شوہر کو کس طرح سے منوائیں گی، لیکن کریں گی وہی جو چیز ان کو پسند آ گئی. تو اسی طرح سے اگر ہم اپنے دین کو پسند کر لیں، اللہ کے رسول کی سنتوں کو پسند کر لیں، تو کیا ہوگا، ہم جو چیز اپنائیں گے وہی ہمارے بچے ہمارے خاندان والے اپنائیں گے. تو ہم اس چیز کو سوچیں، محسوس کریں، اور پھر اپنے معاشرے کو ہم فائدہ دینے والے بنیں. ہماری وجہ سے، ہماری ذات سے سب کو فائدہ پہنچے، کیونکہ مومن دوسروں کو فائدہ دینے والا ہوتا ہے. وہ صرف اپنی ذات تک محدود نہیں رہتا، وہ صرف اپنی ذات کا فائدہ نہیں چاہتا، بلکہ دوسروں کے لیے فائدہ مند بنتا ہے. تو اس میں شفا ہے اور نشانیاں بھی ہیں غور و فکر کرنے والوں کے لیے. آیت نمبر 70، واللہ خلقکم ثم یتوفاکم ومنکم من یرد الى ارذل العمر لکی لا یعلم بعد علم شیئا ان اللہ علیم قدیر. اللہ نے تمہیں پیدا کیا، پھر وہی تمہیں موت دیتا ہے، اور تم میں سے کچھ لوگوں کو رذیل ترین عمر تک پہنچایا جاتا ہے، تاکہ سب کچھ جاننے کے بعد وہ کچھ نہ جانے. بلا شبہ اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا اور قدرت والا ہے. سبحان اللہ. واقعی میں کہ اگر انسان اپنی پیدائش پر غور کرے، کہ جیسے بچپن میں وہ ہوتا ہے نیو بورن بیبی، کس طرح سے وہ اپنی ماں کا اپنے بڑوں کا محتاج ہوتا ہے، کہ خود سے نہ دودھ پی سکتا ہے نہ کچھ کھانا کھا سکتا ہے، ایون اپنی گندگی کو صاف بھی نہیں کر سکتا، دوسروں کے رحم و کرم پر ہوتا ہے. پھر کس طرح سے وہی غذا وہ استعمال کرتا ہے اور اس کا قد کاٹ بڑھتا چلا جاتا ہے، پھر وہ ایک انسان بن کر سامنے آتا ہے، پھر ایک وقت سے مقدر پر اس کی ہائٹ بڑھنا، اس کا قد بڑھنا رک جاتا ہے. اب وہی غذا وہ کھاتا ہے، اب جو ہے اس کا سمجھے کہ ارذل العمر کی طرف جاتا ہے، وہ یعنی بڑھاپے کی طرف جاتا ہے. تو یہاں پر دراصل غور و فکر کرنے کی دعوت دی گئی ہے کہ انسان اپنے بارے میں سوچے کہ کیا اس کی حقیقت ہے، کیا اس کی حیثیت ہے، کہ یہ ساری غذائیں اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے رکھی، یہی غذا کس طرح سے اس کے لیے فائدہ مند ہوتی ہے، لیکن جب بڑھاپے میں اگر وہ یہی چیزیں استعمال کرتا رہے تو وہ اس کے لیے کوئی فائدہ مند نہیں ہوتی، بلکہ بعض اوقات تو اس کے لیے نقصان کا باعث بن جاتی ہے. تو کس طرح اللہ تعالیٰ نے ایک انتظام کیا ہے، اور کس طرح اللہ تعالیٰ کی قدرت میں ہے ساری چیزیں. اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ کس کو کتنی عمر تک پہنچنا ہے، پھر وہ عمر تک ایسے پہنچتا ہے کہ جس کی وجہ سے وہ جاننے کے باوجود کچھ نہیں جانتا. اور اس میں اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے دراصل، اور اللہ تعالیٰ کے علم اور اندازے کے مطابق ہے یہ ساری چیزیں، کہ وہی جسم جس غذا سے پہلے طاقتور بنتا چلا جاتا ہے، بڑھاپے کی عمر میں وہی غذا اس کے لیے نقصان دہ بن جاتی ہے. حالانکہ بچپن میں جو غذا وہ کھایا کرتا تھا اس سے اس کو طاقت ملتی تھی، لیکن موت کے وقت وہی غذا اس کے لیے ایک طرح سے نقصان دہ ہو جاتی ہے. تو یہ ارذل العمر جو ہے، اس سے اللہ کے رسول نے بھی پناہ مانگی ہے. تو انسان نے کبھی یہ سوچا کہ ایسا کیوں ہوتا ہے، اور اس سے کیا ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے؟ اور اس سے یہی کچھ ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے کہ کوئی ایسی قادر اور حکیم ہستی موجود ہے جو اپنی مرضی کے مطابق انسان پر ایسے بدلاؤ، ایسے تغیرات وارد کرتی رہتی ہے یا کر سکتی ہے، کیونکہ سب کچھ اللہ کے اختیار میں ہے۔ کوئی اور کسی کے بس کی بات ہی نہیں کہ جو ایسے انسان میں تغیرات کو روک سکے یا پیدا کر سکے۔ کوئی کسی کو بوڑھا ہونے سے روک نہیں سکتا، اور کوئی کسی کو واپس جوانی کی طرف نہیں لے جا سکتا۔ وہ کہتے ہیں نا جیسے کہ جو جا کے نہ آئے وہ جوانی دیکھی، جو آ کے نہ جائے وہ بڑھاپا دیکھا۔ واقعی میں کہ انسان سوچے تو صحیح کہ یہ جو عرض العمر ہے، اس وقت بعض وقت انسان میں آپ دیکھیں کہ ہم خود دنیا میں آج دیکھ رہے ہیں کہ وہی انسان جس کا ایک رعب اور دبدبہ ہوتا ہے، جب وہ بڑھاپے کی حالت میں پہنچتا ہے تو اس کا سارا رعب اور دبدبہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو اس سے ہم کو پناہ مانگنی چاہیے کہ اللہ نہ کرے کہ ایسا ہماری ایسی عمر آئے کہ لوگ ہم سے عاجز آ جائیں، یا لوگ ہماری عزت کرنا چھوڑ دیں، یا ایسا بھی بڑھاپا نہ آ جائے کہ لوگ ہم سے بیزار ہونے لگیں۔ اور واقعی میں آپ دیکھیں کہ جب انسان بوڑھا ہو جاتا ہے تو ابھی اس نے پوچھا تھا کہ اچھا بیٹا کیا ٹائم ہوا، پھر 5 منٹ بعد دوبارہ پوچھتا ہے۔ بعض اوقات بڑھاپا اس طرح انسان پر طاری ہوتا ہے کہ وہ پوچھتا ہے کہ اچھا اذان ہو گئی، اسے بتا دیا جاتا ہے کہ ہاں اذان ہو گئی، پھر اس کو بھول جاتا ہے اور اسے یاد نہیں رہتا کہ اچھا میں نے پوچھا تھا اذان ہو گئی۔ بعض اوقات انسان یہ تک بھول جاتا ہے کہ اس نے کھانا کھایا تھا، اس نے نماز پڑھی تھی۔ بھویں تک انسان کی سفید ہو جاتی ہیں، اس کے سارے اعضا جواب دے جاتے ہیں، دوسروں کے رحم و کرم پر ہوتا ہے، بینائی چلی جاتی ہے، اور وہی بچپن واپس لوٹ آتا ہے۔ جیسے کہ وہ بچپن میں جب چھوٹا سا تھا، بچہ، نیو بورن، جس طرح سے اس وقت وہ دوسروں کے رحم و کرم پر تھا، اسی طرح سے بڑھاپے میں بھی ہو جاتا ہے۔ تو اس انسان کو چاہیے کہ وہ سوچے، غور کرے، جب اس کی جوانی کا وقت ہوتا ہے تو کہیں وہ اللہ تعالیٰ کو بھلائے تو نہیں رہا۔ آخرکار اس کا بھی ڈاؤن فال شروع ہونے والا ہے، اس کے اوپر بھی وہ وقت آنے والا ہے کہ جب وہ بوڑھا ہو جائے گا، اس کی اسکن جو ہے وہ اس پر جھریاں آ جائے گی۔ اور دیکھیں نا اس وقت انسان کو کتنا ڈر لگتا ہے نا کہ جب اس کی اسکن پر جھریاں آنے لگتی ہیں، یعنی اب اس کی عمر ایک طرح سے زوال کی طرف جاتی ہے۔ اور یہ زوال سے کب انسان بچ سکتا ہے؟ جب وہ آخرت پر یقین رکھے، اس کو معلوم ہو کہ مجھے میرے رب کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اور وہاں تو آپ دیکھیں کہ کوئی فکر ہی نہیں ہوگی۔ ایک بوڑھی عورت آتی ہے اللہ کے رسول کی خدمت میں اور پوچھتی کہ کیا میں جنت میں جاؤں گی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے کہ نہیں، وہ بڑھیا کو رونا آتا ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے کہ اسے کہہ دو کہ کوئی بوڑھے لوگ جنت میں نہیں جائیں گے، بلکہ اللہ تعالیٰ سب کو باقیرہ بنا دے گا۔ یعنی ایسی عمر ہوگی جو جوانی کی عمر ہوتی ہے، اس عمر میں اللہ تعالیٰ سب کو ایسی عمر بنا کر جنت میں داخل کرے گا۔ سبحان اللہ، تو کتنی خوشی ہوتی ہے نا کہ اچھا وہاں بڑھاپا نہیں ہوگا جو عبد العباد کی زندگی ہے۔ دنیا میں تو انسان کو بڑھاپے سے بہت ڈر لگتا ہے نا، لگتا ہے نہیں لگتا ہے، ہر انسان پر یہ وقت آنا ہے بڑھاپے کا۔ تو انسان اپنے آخر وقت کو یاد رکھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسی زندگی سے پناہ مانگا کرتے تھے، بخاری میں ملتا ہے ہم کو یہ۔ اور ایسی عمر سے بچاؤ کی دو ہی صورتیں ہو سکتی ہیں، کہ ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ ایسا وقت آنے سے پہلے ہی موت دے دے، یا پھر ایسا وقت آنے پر بھی اللہ تعالیٰ انسان کو تندرست رکھے، اس طرح سے تندرست رکھے کہ کم از کم اس کے ہوش و حواس برقرار رہیں۔ اور یہ اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہو سکتا ہے، کسی انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ یہ یقین جانیے کوئی انسان کچھ بھی کر لے، اس کے اختیار میں نہیں ہے کہ وہ اپنے اوپر آنے والے بڑھاپے کو روک سکے، یا جو اس کے اندر تبدیلیاں ہو رہی ہیں اس کو وہ روک سکے۔ اس کی دعا ہم لوگ دیکھ لیتے ہیں۔ اللہم انی اعوذ بک من البخل و اعوذ بک من الجبن و اعوذ بک من ان ارد الى ارذل العمر و اعوذ بک من فتنۃ الدنیا و عذاب القبر۔ اے اللہ، بلا شبہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں بخل سے، اور تیری پناہ میں آتا ہوں بزدلی سے، اور تیری پناہ میں آتا ہوں اس بات سے کہ میں عمر کے ناکارہ ترین حصے کی طرف لوٹایا جاؤں، اور میں تیری پناہ میں آتا ہوں دنیا کے فتنے اور عذاب قبر سے۔ یہ بخاری کی حدیث ہے۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر جو آیت کا اختتام فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی قادر ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں پیدا کیا، وہی تمہیں موت دے گا، پھر وہ تمہیں لوٹاتا ہے ارذل العمر کی طرف۔ لیکن کب؟ کہ یہ اس کا علم انسان کو نہیں ہوتا، یہ اللہ تعالیٰ ہی کے علم میں ہے، اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ کیونکہ ان اللہ علیم قدیر، اللہ ہی کے علم میں بھی ہے، اور وہی کامل قدرت والا ہے، وہ جاننے والا بھی ہے اور کامل قدرت والا بھی ہے۔ تو واقعی میں اللہ تعالیٰ کی تعریف تو ویسے ہی ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے خود اپنی تعریف فرمائی ہے۔ ایک دعا ہمیں ملتی ہے جو اللہ کے رسول نے کبھی کبھی سجدے میں بھی پڑھی ہے، اللہم انی اعوذ برضاک من سخطک و بمعافاتک من عقوبتک و اعوذ بک منک لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک۔ اے اللہ، میں پناہ مانگتا ہوں تیری رضا کے ذریعے، تیری ناراضی سے، تیری معافی کے ذریعے سے، تیری سزا سے، اور میں پناہ مانگتا ہوں تیرے ذریعے سے تجھ سے۔ میں نہیں کر سکتا، پوری تعریف تیری، تو اسی طرح ہے جیسے تو نے خود اپنی تعریف فرمائی ہے، لا اوسی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک۔ واقعی میں اللہ تعالیٰ کی تعریف تو ویسے ہی ہے جیسے کہ خود اس نے اپنی تعریف فرمائی ہے، کسی انسان کے بس کی بات ہی نہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان فرما سکے۔ ہم کوشش کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرنے کی لیکن ہماری زبان عاجز ہے اس سے۔ تو اللہ تعالیٰ پوری قدرت والا ہے، اللہ تعالیٰ علیم ہے، اس کے علم میں ساری چیزیں ہیں۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون ويجعلون لله ما يكرهون وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون تالله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فزين لهم الشيطان أعمالهم فهو وليهم اليوم ولهم عذاب أليم وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون والله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآية لقوم يسمعون وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا إن في ذلك لآية لقوم يعقلون وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون والله خلقكم ثم يتوفاكم ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا إن الله عليم قدير